أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. وہ اللہ ایسا ہے اور وہ ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینہ اور برداشت کو اتار دیا تاکہ ایمان والے ایمان میں اضافہ ہو جائیں اور اس ایمان میں ان کے اضافہ ہو جائے جو پہلے سے ان کے ساتھ ہے اور اللہ ہی کے لیے ہیں سارے لشکر آسمانوں کے اور زمین کے اور اللہ پاک جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں. سورہ فتح کی چوتھی آیت ہے جہاں سے پڑھا جا رہا ہے. گزشتہ بھی ہوا تھا لیکن اس سے کچھ مضامین رہ گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کے دل میں برداشت پیدا فرما دی. اس برداشت پیدا فرمانے کی وجہ سے ان کے اوپر جو حکم آتے گئے نئے اس کو وہ قبول کرتے گئے. تو جیسے جیسے حکم نیا آتا گیا ویسے اس کو انہوں نے قبول کر لیا تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. چار باتیں نازل ہوئی تھیں، چار کو مان لیا، تو چار کو ماننے کا ایمان تھا، جب پانچویں بات آ گئی اس کو بھی مان لیا تو ایمان بڑھ گیا تھوڑا سا، کیونکہ پانچویں بات بھی مان لی، پھر اس کے بعد چھٹا حکم آ گیا اس کو مان لیا تو اور ایمان بڑھ جاتا ہے، کیونکہ چھ باتیں مان لی، پہلے چار ہی تھی ماننے کی، اب چھ ہو گئی. وہ کہتے ہیں مؤمن بھی کے اعتبار سے جن چیزوں کو مانا جاتا ہے جیسے جیسے وہ نازل ہوتی گئیں ویسے ویسے صحابہ کرام ایمان اس پر لاتے گئے، اس کو منظور کر لیتے گئے، قبول کر لیتے گئے، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا گیا. تو یہاں صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک خاص بات چونکہ پیش آئی تھی، اس لیے جو حکم نازل ہوا اس حکم کے نازل کرنے پر اس کو قبول کرنے والی جو بات تھی وہ خاص توفیق چاہتی تھی. ویسے تو توفیق خاص جو ہے وہ اللہ پاک کی مدد ہے اور فضل ہے، اس کے بغیر کوئی آدمی عمل نہیں کر سکتا اور آ نہیں سکتا، حکم کو لے نہیں سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض خاص موقعوں پر خاص فضل رب چاہیے. جو صورتحال ہوئی تھی گزشتہ ذکر کی گئی کہ ایمان بھی ان کے پاس ہے، تعداد بھی اچھی خاصی ان کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہیں، آپ کے خواب دیکھنے کی وجہ سے یہ لوگ آئے ہیں، اور نیت جو ہے وہ صرف عمرہ کرنے کی ہے اور کچھ نہیں ہے، اور پھر یہ ہے کہ سچے رسول ساتھ میں ہیں تو وعدہ اللہ پاک کی مدد کا، نصرت کا، اس پر یقین بھی ہے، اور اگر اللہ کے راستے میں مرنے کی نوبت آ گئی تو اس کے لیے بھی تیار ہے طبیعت. تو ان سب احوال کے ساتھ جو صورتحال وہاں ہو گئی تھی کہ ٹکراؤ پیش آ گیا تھا صلح حدیبیہ میں مشرکین مکہ کے ساتھ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیعت لے لی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بیعت لے لی، بیعت رضوان جس کو کہتے ہیں، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، اسی واقعے کو اور کھول کے آگے بیان کیا گیا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ صاحب ہم مرنے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، پورے 1400 صحابہ نے یہ بیعت لے لی اور مرنے کا شوق ان کو آ گیا. ایمان والے میں موت بعد الموت کی کچھ ایسی تفصیلات ایمان کی طرف سے آتی ہیں کہ اس کو یہاں سے زیادہ پیار قبر کی زندگی سے ہو جاتا ہے، اور یہاں سے زیادہ رغبت اس کو مرنے کے بعد والی زندگی سے ہو جاتی ہے اگر ایمان کی بشاشت دل میں آ جائے تو. اس لیے پھر زندگی سے کوئی لگاؤ نہیں رہتا اور مرنے کا خوف نکل جاتا ہے. تو جب بیعت رضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی تو صحابہ کرام بالکل ریڈی ہو گئے تھے، اور طاقتور بھی تھے، ایمانی طاقت ان کے ساتھ میں الگ تھی، اللہ کی مدد کا یقین، اور پھر یہ کہ صاحب اگر ہم مر گئے تو جنت میں جائیں گے اور اگر ہم نے کسی کو مار دیا تو وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ وہ ایمان کے اللہ کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آ رہا ہے تو اس کی تو سزا ہونی چاہیے، اور ہم اللہ کی مرضی میں لڑ رہے ہیں، اپنی مرضی سے تو نہیں لڑ رہے ہیں، تو اس وجہ سے جنت ہے ایمان والوں کے ساتھ ایک خاص. اس وجہ سے وہ بیعت جہاد جس کو بیعت موت، بیعت علی الموت کہتے ہیں، وہ صحابہ نے کر لی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس سب کے بعد پھر ایک حکم آ گیا، وہ یہ ہے کہ اب لڑو مت. لڑنے کا حکم آ جانے کے بعد، لڑنے کے لیے معاہدہ ہو جانے کے بعد، بیعت ہو جانے کے بعد میں اسی مومنٹ میں اور اسی کنڈیشن میں کچھ تبدیلی اس میں نہیں آئی ہوئی تھی، بلکہ اور اس میں جو ہے نا اموشن بڑھتے ہی چلے جا رہا تھا، چونکہ واقعات نئے نئے ہو رہے تھے. 50 آدمیوں کو مشرقی نمکہ نے بھیجا تھا کہ تم چھپ کے رہو، اگر موقع مل جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کر دو. 50 کا قافلہ آیا ہوا تھا، خدا کی کرنی ہے کہ 50 کے 50 کو پکڑ لیا صاحب نے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر 10-11 آدمی پھر آئے چھپ چھپا کے، اور انہوں نے رات کے وقت میں وہاں سے پتھر پھینکے اور تیر پھینکے دوسری طرف سے، ادھر سے صحابہ نے بھی پتھر پھینکے، یہ سمجھ کے کہ شاید دشمن آ گیا ہے، پتھر پھینکے تیر پھینکے، اور وہ ان کو بھی پکڑ لیا. مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ یہ تو آلریڈی لڑائی شروع کر چکے ہیں تو سب رائے یہ ہو رہی تھی کہ ان کو مار دو، کہ جتنے پکڑے ہوئے ہیں ان کو مار ڈالو. پھر یہ بات آئی کہ اگر ہم ان 60 کو مارتے ہیں تو ہمارے 10 آدمی وہاں پکڑے ہوئے ہیں حضرت عثمان سمیت جو مکہ مکرمہ میں تھے، تو لہذا اس اقدام میں احتیاط کرنی چاہیے. تو یہاں تک نوبت آ گئی تھی، بولنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ نوبت یہاں تک آ چکی تھی کہ آپس میں شروعات بھی ہو چکی تھی، اچانک یہ حکم آیا کہ لڑو مت، ترک قتال کر دو، اور نہ صرف یہ کہ لڑو مت، جاؤ بھی مت مکہ مکرمہ کو، اور یہ کہ صلح پہ راضی ہو جاؤ، اور یہ کہ یہیں پہ سر منڈا دو اور قربانی کر کے واپس جاؤ اور اگلے سال آنا اگر موقع ہوا. یہ عجیب و غریب صورتحال تھی. اس حکم کے اوپر آمادگی کے بعد میں اب اس حکم کو لے لینا جو بالکل اس کے خلاف میں تھا، پہلے ہی سے ایسی صورت حال ہوتی تھی کہ جس میں شکست کی کوئی صورت ہوئی ہے، صلح کی کوئی بات آئی ہوئی ہے، کوئی نرم پہلو ہے، اس کے بعد ہاں بھائی چلو بات مان لے کے چلے جا رہے ہیں واپس، وہ بالکل الگ صورت ہوتی. یہاں یہ ہے کہ بات آگے بڑھ گئی، حد سے تجاوز ہو گیا ان کی طرف سے، انہوں نے اقدام بھی کر دیا لڑائی کا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت بھی لے لی اور موت پر صحابہ جو ہے نا جان دینے کے لیے تیار بھی ہو گئے، اور اب اچانک جو ہے نا واپس چلے جاؤ والا حکم اللہ کا آ گیا. اور واپس بھی جاؤ اس طرح سے واپس جاؤ کہ تم صلح کر لو، اور اس طرح کی صلح کر لو کہ اس میں تمہاری شکست اور ذلت نظر آئے تو بھی فکر مت کرو. ایسے موقع پر بات ماننے کا جو جذبہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص توفیق پر ڈیپینڈ ہے. ایک ہوتی ہے توفیق عام، اور ایک ہوتی ہے توفیق خاص، اور ایک ہوتی ہے توفیق خاص الخاص جس کو اخص کہتے ہیں. توفیق عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو کرنے کے لیے جو وسائل اور اسباب ہیں وہ اللہ کی طرف سے میسر ہوں. ایک آدمی کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، ہاتھ پیر اس کے پاس ہیں، کھانا پینا ہے، سامان ہے، کہیں جانا چاہ رہا ہے تو جانے کی سہولت ہے، کہیں آنا چاہ رہا ہے تو آنے کی سہولت ہے، کچھ کام کرنا چاہ رہا ہے تو کچھ کام کرنے کی سہولت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو یہ چیز دی ہوئی ہے، اسی وجہ سے ان کو مکلف بنایا. اس کا مطلب ہے توفیق عام کا. اگر ایک آدمی کو قدرت نہ ہو تو پھر اس کو توفیق بھی نہیں ہے. کسی کام کے کرنے کی اگر طاقت کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کو توفیق بھی نہیں رہے، اور اسی وجہ سے پھر وہ مکلف بھی نہیں رہتا، شریعت اس کو معاف کر دیتی. نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے لیے پانی بھی ہے، ہاتھ پیر بھی سلامت ہیں، یہ توفیق حاصل ہے اس کو کہ بھئی طہارت حاصل کرو، وضو کرو، نماز پڑھو، یہ توفیق ہے، توفیق عام بولتے ہیں. ایمان لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وسائل بیان مقرر فرما دیے وہ سارے موجود ہیں. علم حاصل کرنے کا راستہ بھی موجود ہے، سمجھنے کا راستہ بھی موجود ہے، اللہ نے دماغ بھی دیا ہے، صلاحیت بھی دی ہے. ایمان لانے اس کو توفیق عام کہتے ہیں. یہ اللہ نے سب انسانوں کے ساتھ میں رکھی ہوئی ہے، اس کے بغیر مکلف نہیں ہوتا کوئی، اس کے بغیر اللہ پاک کے حکم کی ذمہ داری اس پر نہیں ڈالی جاتی، اس کو توفیق عام کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے اس کے بعد توفیق خاص، کہ جو کسی کام کا حکم دیا گیا اور اس کا سامان بھی موجود ہے، اس کام کو کرنے کی طرف طبیعت کا مائل ہونا، یہ توفیق خاص کہلاتی ہے. کیونکہ جب تک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو، اس وقت تک سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بندہ نہیں چلتا آگے. ہے ٹھیک ہے سامان وار کرتا نہیں، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. ثواب بہت ہے معلوم ہے میرے کو، لیکن طبیعت چلتی نہیں ادھر، اس کو توفیق خاص کہتے ہیں. تو وہ کام کرنے کی توفیق ہونے کا نام، یعنی اس کی طرف طبیعت چلنے کا نام توفیق خاص ہے. اور ایک ہوتی ہے توفیق اخص، یعنی خاص الخاص، وہ یہ ہے کہ نامساعد اور ناموافق حالات میں طبیعت چلنا بھی اور اس کام کا کروا لینا بھی، اس کام کا انجام دلوا دینا، انسان کا اور انسان کے ارادے کا اور انسان کے منشے کا اس کے موافق استعمال ہو جانا، یہ توفیق خاص الخاص ہے. اور بندے کو اصل یہاں تک چاہیے راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو انہیں کر سکتا کوئی کام. جو ایمان والوں میں جو اتقیہ ہوتے ہیں وہ توفیق خاص الخاص کے حامل ہوتے ہیں، عام ایمان والے صرف توفیق خاص کے حامل ہوتے ہیں، اور سارے انسان جو ہیں وہ توفیق عام کے حامل ہوتے ہیں. اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی تو توفیق خاص میں آ گیا وہ. اب ایمان کے اندر آنے کے بعد میں جو کام جس وقت کرنے کا ہے اس سے وہ کام ہو رہا ہے، جو نہیں کرنے کا ہے وہ نہیں کر رہا ہے، یہ توفیق خاص الخاص ہے. تو یہاں حضرات صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص توفیق عطا فرمائی، یعنی اللہ نے ہی یہ تحمل نازل کر دیا کہ بالکل ایک انتہا سے دوسری انتہا پر آ جانا پڑ گیا، اور ظاہراً کوئی سبب نہیں اس کا بظاہر، یعنی مطلب کوئی ان کو ضرورت نہیں تھی دیکھنے کے اعتبار سے، ہم لڑنا نہیں چاہ رہے ہیں ویسی بات نہیں ہے، ہمارے ساتھ اللہ کے رسول نہیں ہے ویسی بات نہیں ہے، اور وہ سچے رسول نہیں ہے ویسی کوئی بات نہیں. حضرت عمر یہی تو فرما رہے تھے نا کہ آپ اللہ کے رسول برحق، جی بالکل میں اللہ کا رسول ہوں. آپ اللہ کے حکم سے نکلے ہیں عمرے کے لیے، کہیں گے جی ہمیں اللہ کے حکم سے نکلا ہوں. آپ نے اپنے خواب دیکھا تھا، کہیں گے جی ہمیں نے خواب دیکھا تھا. کہنے لگے اگر ہم ان کو مارتے ہیں تو وہ لوگ جہنم میں جائیں گے نہیں جائیں گے، تو بولے بالکل جائیں گے. کہا اگر وہ ہمیں مار دیتے ہیں تو ہم جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے، تو بولے بالکل جائیں گے. تو بولے پھر یہ دین کے معاملے میں ذلت برداشت کرنے کی ضرورت کیا ہے، یہ کہا تھا انہوں نے. تو اس ساری صورت کے بعد ایک دم بالکل جو ہے معاملہ پلٹ گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات دلوں میں ڈالی صحابہ کے کہ ہماری اپنی حیثیت ہی کیا ہے، مرو بولے تو مرنے کو تیار ہے، نہیں بولے تو نہیں. کامیابی لینا ہے تو کامیابی لینے کو تیار ہے، شکست ہی لینا ہے بولتا ہے شکست بھی لینے کو تیار ہے. بولنا بہت آسان ہے لیکن بہت بھی بہت مشکل چیز ہے یہ، سوچے تو ذرا. جس وقت کامیابی مل رہی ہو اس وقت جو ہے نا شکست لینے کو تیار ہو جانا بہت مشکل چیز ہے. تو اس موقع پر اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تحمل نازل کر دیا دلوں میں صحابہ کے، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا کہ پھر ترک قتال اور ترک لڑائی کا جو حکم آ گیا اس کو بھی لے لیا صحابہ نے. یہ سب ٹھیک ہے، جب آپ نہیں بولتے ہیں تو نہیں ٹھیک ہے. حالانکہ طبیعتیں نہیں مان رہی تھی ان کی، وہ جانے نہیں چاہتے تھے واپس. لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے. یہاں سے مسئلہ توفیق کا خاص سمجھ لینے کا ہے، یعنی مطلب ذہن میں رکھ لینا چاہیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت فضل اور توفیق مانگتے ہی رہنا پڑتا ہے آدمی کو، کیونکہ بندے کے اندر جتنے تصرفات ہیں جب تک ان کا خاص فیضان نہیں ہوتا بندہ کچھ نہیں کر سکتا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے تمہارے چاہنے کو. جیسے اور چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کے تصرف سے بندے میں ہیں، تو ارادہ بھی جو ہے وہ اللہ ہی کے ارادے سے ہے. یہ بندہ اس کا ارادہ کر سکنا یہ کس پر ڈیپینڈ ہے؟ اللہ کے ارادے پر ہے کہ ہاں یہ اس کا ارادہ کرے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں چاہ سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. اللہ چاہتا ہے تو پھر تم چاہتے ہو، اس کو توفیق خاص کہتے ہیں. اس لیے جس آدمی سے جو عمل انجام ہوتا ہے انجام پاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے، فضل الہی کی وجہ سے ہوتا ہے. اس میں ہر وقت بندہ جو ہے نا وہ متوکلانہ شان پر ہوتا ہے کہ اپنی ذات کے اوپر نظر نہیں رہتی پھر اس کی، اور اپنی ذات میں اس کو غرہ نہیں آ سکتا کسی بڑے سے بڑے کارنامے کے انجام دیے جانے کے باوجود. کوئی بڑا کام اس نے کیا، دنیا میں شہرت ہو گئی، مگر یہ ہے کہ اس کو اس کا عرفان ہونا چاہیے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا تھا اگر اللہ پاک نہ کرواتے تو، اور جب میں نہیں کر سکتا تھا جب تک اللہ نہ کروائیں تو پھر میرا کیا کمال ہوا. وہ تو فضل ان کا ہوا کہ انہوں نے میرے ہاتھ سے کروا دیا، مجھ کو استعمال کر لیا. تو اللہ نے یہ فرمایا اس کی وجہ سے ان کے اندر کیا ہوا، ایمان کی انہوں نے لے لیا اللہ کے حکموں کو، جیسے جیسے حکم آتے تھے ویسے لیتے چلے گئے، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا گیا. اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ جب حکم الہی کو آدمی لیتا چلا جاتا ہے تو اس کے ایمانی کیفیت میں اور ایمان کی طاقت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ایمان کے نور میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یقین کی کیفیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کا لشکر. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں تمہارے محتاج نہیں ہیں کہ تم سے ہی کام کروائیں، تم سے ہی جہاد کروائیں، تم سے ہی مروائیں، تم سے ہی لڑوائیں. اللہ کو کیا کرنے کا ہے؟ وہ اگر چاہیں تو تم کو استعمال ہی نہ کریں، فرشتوں سے یہ کام لے لیں. اور اگر وہ چاہیں اور سارے فرشتے کیا کرنے کے لیے، ایک ہی فرشتہ بس ہے. اور اگر وہ چاہیں تو فرشتے ہی کو استعمال نہ کریں، کسی بھی لشکر کو استعمال کر لیں. حق تعالیٰ کا تو معاملہ یہ ہے کہ ان کے لیے لشکر پہلے سے بنا بنایا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ جس کو چاہے اپنا لشکر ہی بنا لے. وہ لشکر جو ہے وہ عجیب عجیب چیزوں کو انہوں نے اپنی قدرت کے مظاہرے کے لیے، قدرت کے ظہور کے لیے استعمال فرمایا، وہ ان کا لشکر ہے. اپنی قوت نافذ کرنے کے لیے، اپنی بات نافذ کرنے کے لیے جو وسائل آدمی استعمال کرتا ہے اسی کا نام لشکر ہے. حق تعالیٰ کا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر ارادہ فرما لے تو کوئی بھی چیز لشکر کا کام کر دے گی ان کے لیے. ہاتھیوں کو مروانے کے واسطے چڑیاں، چھوٹی چھوٹی چڑیاں بھی بسیں، بادشاہوں کو مروانے کے لیے مچھر بھی بسیں، کنکروں سے کام ہو جاتا ہے کبھی، چڑیوں سے کام ہو جاتا ہے کبھی، چونٹیوں سے کام ہو جاتا ہے کبھی، مچھروں سے کام ہو جاتا ہے کبھی. بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر کے جو جذبات ہیں وہی لشکر کے طور پر یوز ہو جاتے ہیں. فرعون موسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی محبت فرعون کے دل میں ڈال دی، اب بولا مار کیسا مارتا، اللہ نے فرمایا اب مار کیسا مارتا، وہ مار ہی نہیں سک رہا تھا چونکہ اس کے دیکھتے پیار آ گیا بچے کو، محبت آ گئی. القیت علیک محبت منی، موسیٰ جیسے ہی تجھ کو دیکھے گا فرعون میں تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دوں گا، بے فکر ہو بس. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھروسہ آ گیا جب اللہ نے کہا کہ القیت علیک محبت منی، جب بادشاہ کے ہاتھ فرعون کے ہاتھ میں جائے گا بچہ تو کہا بچے گا کیسا، اللہ نے فرمایا کہ ہوگا یہ کہ جیسے اس کی گود میں بچے پر اس کی دیکھے گا تو صحیح، وہ جیسے وہ دیکھ اور نہیں دیکھے گا تو میں دکھاؤں گا بے فکر ہو، جیسے وہ دیکھے گا تو دل میں محبت ڈال دوں گا. تو اللہ نے دل میں محبت ڈال کے اس کی حفاظت، موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اور پرورش پر مجبور کر دیا فرعون کو. یہی لشکر کا کام ہو گیا، پانی کو لشکر کے طور پر استعمال کر لیں، ہوا کو لشکر کے طور پر استعمال کر لیں، زمین کو لشکر کے طور پر استعمال کر لیں، آواز کو لشکر کے طور پر استعمال، وہ تو کچھ بھی ہو جا سکتا ہے وہاں پہ. اور پھر ایک چیز کو ایک طریقے پر استعمال کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. نوح علیہ السلام کی قوم ایسی تھی کہ پانی ان کے پاس پہنچا دیا, جہاں جہاں جو جو موجود تھا وہیں پانی آ گیا. فرعون ایسا تھا کہ اس کو پانی میں لا کے مارے, پانی تو اپنی جگہ پہ تھا, فرعون اور فرعون کے لشکر کو یہاں لے لے کے آ گئے. وہ چاہے تو پانی کے پاس قوم کو پہنچا دیں, وہ چاہے تو پانی کو قوم کے پاس پہنچا دیں, کوئی مسئلہ نہیں. نیچے سے زمین کا زلزلہ آیا, سارے کے سارے لقمے اجل ہو جائیں, اوپر سے کوئی بادل گرج جائے, زور سے آواز ہو جائے, دھماکہ, اس میں سارے کے سارے مر جائیں, وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صحابہ کو ایک بات بتائی ہے کہ اگر ہم نے حکم دیا تھا تو بھی محتاج نہیں تھے, اور حکم نہیں دے رہے تو بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ تم سوچنے لگو کہ ارے یہ لوگ بچ گئے. صحابہ کو یہ تھا کہ ایک امبخت بچ گئے اس مرتبہ, اگر آج ہمیں چھوڑ دیتے تو آج ان کو ہم بتا دیتے, تو یہ کافر ان کی بہت سخت سزا ملنی چاہیے تھی, اور جنا والا یہ بچ گئے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بے فکر ہو, لشکر ہمارے پاس آسمانوں اور زمینوں کے ہیں, کوئی کہیں نہیں جا سکتا. نمبر ایک یہ ہے کہ تمہارے لیے یہ کام کرانا ہی کوئی ضروری نہیں, اور نمبر دو یہ ہے کہ ان کا مس ہو جانا, فوت ہو, ہم سے چھوٹ جانا, یہ بھی ممکن نہیں ہے, یہ ہو نہیں سکتا ہے. اس سینس میں ہے یہاں پر کہ اللہ کے لیے آسمانوں کا لشکر اور زمینوں کا لشکر, وہ اللہ جنود السماوات وکان اللہ علیم حکیمہ, اور اللہ پاک علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں, معلوم ہے ان کو سب چیز. علم ضروری ہے, اس کے ساتھ قدرت ضروری ہے, اس کے ساتھ حکمت ہے. اس حکمت کی وجہ سے آگے یعنی ٹائم لیا جاتا ہے, اس حکمت کی وجہ سے مہلت دی جاتی ہے, چانس دیا جاتا ہے, کب کرنا ہے, کس وقت کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کس کو ظالم بنانا ہے, کس کو مظلوم بنانا ہے, کس کو کتنی ڈھیل دینی ہے, کس کو ڈھیل نہیں دینی ہے, کن پر حالات لانے ہیں, کن پر حالات نہیں لانے ہیں, حالات میں کتنے لوگوں کو متاثر کرنا ہے, کتنے لوگوں کو متاثر نہیں کرنا ہے, یہ سب حکمت پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وکان اللہ علیم حکیم. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے صحابہ کرام نے اس توفیق خصوص خاص کی وجہ سے تحمل آیا, اس کی وجہ سے انہوں نے قبول کر لیا. اس قبول کرنے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اطاعت کر لی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہوتی ہے وہ جنت میں داخلے کا سبب ہو جاتی ہے. اطاعت جو ہے وہ جنت میں داخلے کا سبب ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے ایمان والوں کو, ایمان والیوں کو جنت میں داخل فرما دیں. اصل تو تم کو جو کام کرنے کا ہے وہ تم کو جنت میں پہنچانے کا ہے, یہ بھی اللہ نے بتا دیا. کوئی جگہ دینا نہیں ہے, کسی کو مارنا اصل ہے نہ کسی سے مرنا اصل ہے. اصل تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے تم کو, اور تم اللہ کی جو خوشنودی کی جگہ ہے جنت, وہاں چلے جاؤ. اس لیے ایمان والوں کو جب جنت میں داخل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہے, تو اگر جنت میں داخل کرنے کے لیے مرنے کا حکم دیں, لڑنے کا حکم دیں, تو جنت میں جانے کے لیے وہ ضروری ہے, اور اگر جنت میں جانے کے لیے شکست مان لینے کا حکم دیں تو وہ مان لینا ضروری ہے, کیونکہ مقصد تو جنت میں جانا ہے. یہ فرما رہے ہیں, تو اطاعت جو ہے نا وہ اصل ہے, چاہے اس میں اپنی مرضی کی مرضی پائی جاتی ہو یا مرضی نہ پائی جاتی ہو, جذبات پورے ہوتے ہوں یا پورے نہ ہوتے ہوں. اور یہ اطاعت کس طرح سے حاصل ہوئی؟ اطاعت حاصل ہوئی ایمان میں اضافے سے. ایمان میں اضافہ کس طریقے سے ہوا؟ حکم قبول کر لینے سے. حکم قبول کرنے کی بات کہاں سے آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق خاص سے, کیونکہ آدمی ایسے وقت مسجد میں آ جاتا ہے, وہ قبول نہ کرتے تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. اللہ نے قبول کروا دیا, یہ اللہ کا فضل ہوا. اس کو فرما رہے ہیں تاکہ اللہ پاک داخل کر دیں ایمان والوں کو, ایمان والیوں کو ایسی جنتوں میں, ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہیں. جتنوں کو جنت ملے گی سب کے ساتھ جنت ایسی ہی ہوگی, چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو ملے, غریب سے غریب کو ملے, معمولی سے معمولی کو, بے حیثیت سے بے حیثیت کو ملے, عالی شان محل ہوں گے, زمین انتہائی کشادہ ہوگی, اتنی کشادہ, اتنی کشادہ, اتنی کشادہ کہ سب سے کم درجے والے جنتی کو اس پوری زمین سے 10 گنا بڑی زمین ہوگی, اس پوری زمین سے 10 گنا بڑی زمین ہوگی, اور اس میں بے حساب محلات اور باغات ہوں گے, اور باغات ایسے ہوں گے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی, اور زمین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکی بنائی ہوئی ہے, اور وہاں اس میں نہریں بھی ایک قسم کی نہیں ہیں, ہر قسم کی ہیں. جو درختوں کے لیے جو نہروں کی ضرورت ہے وہ ہے, اور بعض نہریں یہ ہیں کہ ان کی درختوں کے لیے ان کو ضرورت نہیں ہے, لیکن انسانوں کے لیے وہ کام کی چیز ہے, اللہ تبارک اور ان کے انجوائے کرنے کی چیز ہے. اللہ پاک نے ویسی نہریں بنائی ہوئی ہیں, دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں, شراب کی نہریں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پانی کی بھی نہریں, اور پھل ایسے بنائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کے اندر کسی قسم کا انقطاع نہیں, کبھی بھی اس کے اندر خزاں نہیں آئے گا کہ بے موسم ہے, موسم کی چیز نہیں ہے, پتجھڑ کا موسم ہے, پورے پتے یہاں سے وہاں تک گر گئے درختوں کے, خالی کاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, خالی درخت کھڑے ہوئے ہیں, جیسے اس وقت ویسا نہیں ہوں گا, کبھی بھی اس کے اوپر خزاں تاری نہیں. سب سے کم درجے والوں کے لیے بھی جو جنت ملے گی, ہر جنت کی یہ صفت ہے کہ اس میں محلات ہوں گے, اور ہر جنت کی یہ صفت ہے کہ اس میں باغات ہوں گے, اور ہر جنت کی یہ صفت ہے کہ ان باغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی, اور نہروں کا سلسلہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی منقطع نہیں ہوں گی، خشک نہیں ہوں گی، تو ہمیشہ کے لیے آدمی رہے گا. اور پھر ایک چوتھی سے پانچویں صفت یہ ہے کہ خالدین فیہا، ایسے ایمان والوں کو ہم اس میں ہمیشہ رکھیں گے، تھوڑے دن رکھ کے نکال لیں گے نہیں، 10 سال، 5 سال، 500 سال، 1000 سال، 100 سال، چلو اس کے بعد میں چلے جانا ہے، موت آ جائے گی، موت ہی نہیں آئے گی، کبھی بھی آدمی اس میں سے نکلنے کی نوبت نہیں آئے گی. وہ دینا ہے ہم کو، وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر. اور اطاعت کے اندر یہ ہے کہ پھر آپ کو کبھی آپ کی مرضی کے موافق رہیں گی بات، کبھی مرضی کے موافق نہیں رہیں گی بات. یا لے آئے ہیں بات اس طریقے سے، اللہ پاک لے آئے ہیں بات کو. وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ایک خاص بات کی ضرورت پیش آتی ہے کہ سیئات کو دور کر دینا. کون سا آدمی ہے جس سے کچھ نہ کچھ اونچ نیچ نہیں ہو جاتی؟ ہر آدمی کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے نا برائیاں لگ جاتی ہیں، برائیاں لگی ہوئی. اگر ان برائیوں کو ہٹایا نہ جائے تو جنت میں جانے سے رکاوٹ ہو جاتی ہے کہ بھائی پہلے یہ کر لو، پہلے یہ کر لو، پہلے یہ کر لو، اس کی سزا بھگت لو، اس کو صاف کر لو، اس کو کلیئر کر لو، اس کو کلیئر کر لو. کوئی بھی کام ہونے جاتا ہے قانونی طور پر تو اس کے اندر کچھ ریکوائر ہوتے ہیں، اس میں کوئی بھی چیز کمی رہے گی تو پہلے اس کی تلافی کر لینے کا ہوتا ہے. ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ وہ انٹرویو دے کے آئے، آنے کے بعد انہوں نے ٹیکس جو ہے نا پورے ٹیکس کے پیپر نہیں دیے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے ٹیکس کے پیپر بھیج دو. یہ وہی سیاحت ہیں وہ جس کا کفارہ ہونے کا ہے، وہ ہٹنے کا ہے. وہ پھر اس بار میں کہا کہ نہیں تمہارے گرین کارڈ کا جو ہے نا زیراج تمہارے پاس نہیں ہے، وہ لا کے دو. پھر وہ لا کے دینے کا ہے، وہ لے جا کے انہوں نے دیکھے. کسی چیز کے واسطے جو شرائط ہوا کرتے ہیں ان شرائط کو پورا کرنا ہوتا ہے. تکفیر سیاحت میں وہی چیز ہے، جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی بے داغ ہو، داغدار نہیں جا سکتا جنت میں. تو داغدار نہیں جا سکتا تو اپنے داغوں کا علاج کیا ہے، وہاں کیا کر لیتے جا کے؟ داغ تو یہاں لگا لیے، نہیں لگانے کا تھا لگا لیے، لیکن اب اس کا علاج ہونا نا. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر اطاعت کی جائے گی تو اس اطاعت کی برکت سے جتنے سیئات ہیں، برائیاں ہیں، ان کو ہٹا دیا جائے گا، ان کی جو نحوست ہے، اس کے جو داغ ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، وہ ہٹا دی جائے گی. تو اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کو جنتوں میں داخل کریں اور پھر ان سے ان کی سیئات کو ہٹا دیں. وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ چیز اللہ کے پاس بہت بڑی کامیابی ہے. کسی آدمی کے ساتھ یہ دو باتیں اگر پیش آ گئیں، ہو گیا اس کا کام، اب وہ بے فکر ہے. کیونکہ اللہ پاک ایک آدمی سے اپنی خوشنودی ظاہر کر دینے کے بعد اور اس کو جنت میں داخل کر دینے کے بعد پھر ناراض نہیں ہوں گے، یہ ڈیسائیڈ کر دیا انہوں نے، حق تعالیٰ شانہ نے یہ طے فرما دیا کہ جس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اس کو پھر اس میں سے نکالا نہیں جائے گا. اسی وجہ سے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات طے بتا دی گئی ہے کہ ایک مرتبہ خوشی کا فیصلہ ہو جانے کے بعد میں پھر محروم نہیں کیا جائے گا، جنت میں داخل کر دینے کے بعد میں پھر اس کو نکالا نہیں جائے گا. اس لیے اگر کوئی سزا کا مستحق ہے تو پہلے سزا سے فارغ کیا جائے گا. یہ جو ہوتا ہے نا کہ جو گنہگار ہوں گے پہلے جہنم میں جائیں گے، پھر جہنم سے فارغ ہو کے پھر جنت میں پہنچائے جائیں گے، تو کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ بھئی گناہ بھی ہیں اس کے ساتھ نیکیاں بھی ہیں، تو ایسا کر لو تھوڑے دن جنت میں نیکیوں کے ثواب میں، پھر تھوڑے دن جہنم میں اس کے سزا میں، پھر اس کے بعد میں تھوڑے دن جنت میں، پھر اس کے بعد ایسا نہیں ہے. یا یہ کہ بھئی پہلے جنت دے دو بعد میں پھر سزا دے دینا گناہوں کی، نظام یہ ہے کہ ایک مرتبہ جنت میں جانے کے بعد پھر نکالا نہیں جائے گا. تو اگر کسی کو جہنم میں جانا ہے، حکمت الہی سے اللہ نے مشیت اس کے بارے میں طے فرمائی، چاہ لیا کہ نہیں اس کو تھوڑی سزا ہو جانے دو، تو اس کو پہلے سزا دے دی جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کفارہ سیئات ہو گیا اور جنت میں یہ چلا گیا، بس یہ لکی ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے پاس بہت بڑی کامیابی. اچھا، جس کو توفیق خاص نہیں ہوئی اور اس نے حکم کو نہیں لیا اور اس کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوا اور اس نے اطاعت نبی نہیں کی، وہ محروم ہو گیا. جو محروم ہوا تو پھر اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام یہ ہے کہ پھر وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا اور اس کے سیئات کا کفارہ نہیں ہو سکے گا. جب نہیں ہو سکے گا تو اس کو جہنم میں جانا ہی جانا ہے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اس کا انجام نتیجہ یہ ہوگا پھر کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے منافقین کو، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، اور مشرکین مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، جو اپنے دل میں کفر رکھتے ہیں وہ منافق ہیں، ظاہر میں چاہے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں، اور جو اپنے دل اپنی زبان سے بھی ظاہر کر دیتے ہیں کفر اور شرک کی باتوں کو، وہ مشرک ہوتے ہیں. اور جو زبان سے بھی ایمان کو ظاہر کریں اور دل میں بھی ایمان کو رکھیں، وہ مومن ہوتے ہیں. مومن یہ ہوتا ہے کہ وہ دل سے تصدیق کرتا ہے اور زبان سے اقرار کرتا ہے اور اپنے عمل سے اس کی گواہی دیتا ہے، عمل سے ثبوت فراہم کرتا ہے. اور مشرکین جو ہوتے ہیں وہ ظاہری طور پر مخالفت کرتے ہیں، اگر کوئی اندر نہ بھی کرے لیکن ظاہری طور پر کرے تو بھی مشرک میں شمار ہوگا، نہیں ماننے والوں میں شمار ہوگا. ابو طالب ہیں اور یہ ہرقل ہے اور یہ دوسرے ہیں، یہ سارے کے سارے اندر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا یقین ہی رکھتے تھے، اعتقاد رکھتے تھے، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن قبول نہیں کیا، مانا نہیں، لہذا حکم بھی لاگو نہیں ہوا. اور جو ظاہری طور پر تو اپنے کو بتایا کہ نہیں میں مان لیتا ہوں لیکن اندر سے انکار کر دے تو وہ منافق ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ عالم، یعنی عالم یعنی ظاہر اور باطن دونوں کے عالم ہیں، ان سے ظاہر اور باطن دونوں چیزیں واضح ہیں، شہادت اور غیب دونوں کے وہ واقف ہیں، عالم الغیب و شہادہ ہیں، اس لیے نہ منافق کو بخشیں گے نہ مشرک کو بخشیں گے. وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور عذاب دیں گے اللہ پاک منافق مردوں اور عورتوں کو اور مشرک مردوں اور عورتوں کو. الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ میں برا گمان کیا تھا. اصل میں یہ کہ اللہ کے رسول کے ساتھ برا گمان کیا تھا، انہوں نے ایمان والوں کے ساتھ کیا تھا، اور اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، تو اگر اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی برا گمان کرے گا تو وہ اللہ کے ساتھ ہی برا گمان ہے. الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، پھر بیچ میں اللہ نے یہ بات بھی فرما دی کہ علیہم دائرت السوء، اس برے گمان کی مصیبت خود انہی کو آنے والی ہے، برے گمان کا وبال جو ہے وہ انہی پر پڑے گا. برا گمان یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر یقین نہیں کرنا حالات کے مقابلے میں. جو آپ نے سنا ہی ہے اس سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے دیہاتوں میں یہ اعلان کروا دیا تھا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، تم لوگ چلو ساتھ. اس میں جو منافقین تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ مکہ جا رہے ہیں، اس میں سے کوئی بھی بچے نہیں آئیں گا دیکھنا. یہ تھا وہ برا گمان. یہ سب جو ہے اپنی موت کے منہ میں جا رہے ہیں اور یہ اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار لے رہے ہیں، اس میں سے کوئی بچے نہیں آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جا رہے تھے. تو حالات جو ہے نا وہ بچے نہیں آنے کے تھے، ان کا گمان یہی تھا کہ مشرکین تھوڑے ان کو آنے دیں گے، کھیل تماشا تھوڑے ہی کوئی ہے. مگر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، تو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اللہ کے حکم پر یقین کرنے کے بجائے حالات کی بیس پر کچھ بول دینا اور اس پر رائے قائم کر لینا یہ بدگمانی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حالات کو چینج نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ، حالات میں تبدیلی نہیں لا سکتا، حالات کو پلٹ نہیں دے سکتا ہے. بھائی حالات کچھ بھی ہوں، اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ پاک کی مصلحت ہے، معلوم نہیں کیا بات پیش آئے. الظانین باللہ، جو اللہ کے ساتھ برا گمان کرنے والے ہیں، علیہم دائرت السوء، برے ان کے برے گمانوں کا وبال خود انہیں پر پڑے گا. اس کا نتیجہ یہ ہوا اس برے گمان کی وجہ سے انہوں نے ساتھ نہیں دیا حضور کا. ساتھ نہیں دینے سے کیا ہوا، ان کے اندر وہ قوت نہیں پیدا کی اللہ نے، سکینہ نازل ہونے کی نوبت ہی نہیں آئی. جب اس کی نوبت نہیں آئی تو ان کے ایمان میں بھی اضافہ نہیں ہوا، تو انہوں نے اطاعت بھی نہیں کی. جب اطاعت بھی نہیں کی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے. وغضب اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے. ولعنہم، اللہ پاک نے ان پر لعنت بھی فرما دی. لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہونے کو. لعنت کے اصلی معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے فرما دیا کہ اب یہ میری رحمت سے دور ہے، وہ ملعون ہوتا ہے. کسی جب تک وحی کسی کے بارے میں نہیں آئے پتہ نہیں چلتا کہ یہ رحمت سے دور ہوا کیا نہیں ہوا، اس لیے کسی پر لعنت نہیں کر سکتے. اور جب کوئی آدمی کفر اور شرک پر مر جاتا ہے تب پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ کفر اور شرک پر موت کا واقع ہو جانا اس کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے اور یہ لعنت کا مستحق ہے، کیونکہ یہ طے ہے قرآن اور حدیث کے اندر، یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے. تب جو ہے نا اس پر لعنت کی جا سکتی ہے. اگر کسی کے لعنت کے مستحق ہونے کی بات شہادت کے ساتھ پروف کے ساتھ میں موجود ہو تو اس پر تلعین کی، اس پر لعنت کی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں کی جا سکتی. یہ ہے وہ خاص مضمون جس کی وجہ سے بہت سے علماء نے پچھلے زمانے کے، جیسے امام غزالی ہیں اور دوسرے حضرات ہیں، انہوں نے یزید پر لعنت کو منع کیا ہے. بہت بڑا ظالم تھا، صحیح ہے، اور بڑی بےہودگی اس نے کی، اور جناب والا اپنے کارندوں کو چھوڑا، کم از کم یہی بات ہے کہ ڈھیلی ڈوری تو دی نا جتنے درمیان میں تھے، مختار کو اور شمر کو اور فلاں فلاں کو، جتنے بھی درمیان میں تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو روکے اور ان کو لڑنے پر مجبور کیا، جو کچھ بھی کیا، اگرچہ یزید نے نہیں کیا مگر ڈھیلی ڈوری اس نے تو دی، چاہا تو وہ ٹائٹ کر سکتا تھا. تو بہت کچھ ہوا، لیکن یہ کہ کفر پہ مرا اس کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ بظاہر ایمان پہ مرا، کیونکہ گناہ ہونے سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا. اور کوئی ایسی بات اس نے کفر کی بھی نہیں، گناہ ضرور کیا. اب گناہ کی سزا ملنے کے بعد ہو سکتا ہے رحمت. لعنت کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے رحمت سے دور کر دیا، اور اگر کسی کو جنت دینا ہے اور اس کو جہنم میں پہنچایا گیا تو ابھی وہ رحمت سے دور نہیں ہوا، بلکہ وہ رحمت ہی کا حصہ ہے کہ اس کو صاف پاک کر کے جنت میں لے جانے کا ہے. تو باوجود اس کے بعض مرتبہ بعض لوگوں کی برائیاں ایک دم سامنے ہوتی ہیں، پھر بھی لعنت نہیں کی جا سکتی ان پر. لعنت تو نام ہے اس کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کا اظہار کیا جائے کہ وہ خدا کی رحمت سے دور ہے. جب تک خدا کی رحمت سے دور ہونا تمہارے پاس کنفرم نہ ہو تو تم کیسے کسی کو کہہ سکتے ہو. اور حدیث میں یہ آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی پر لعنت کرے اور وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت واپس کی جاتی ہے لعنت کرنے والے پر, اس پہ تو پڑی نہیں جا کے, اس نے یہاں سے نکال دی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس کو بیکار مت کرو, اس کو یوز کرو. اب لگانا کہاں اس کو, تو جس نے بولی ہے اس کو لے جا کے لگا دو, تو کتنی بری بات ہے. اس وجہ سے لعنت وغیرہ سے بہت سخت اعتراض کرنے کی ضرورت ہے جب تک معلوم. ہاں جس کا کفر پر مرنا معلوم ہو جائے, ابو جہل ملعون ہے, ابو لہب ملعون ہے, فرعون ملعون ہے, جتنے کفر پر مرنے والے ہیں ان پر لعنت کی جائے گی. اور اسی وجہ سے جو کفار اور مشرکین دنیا میں مرے نہیں ابھی زندہ ہیں ان پر بھی لعنت نہیں کی جا سکتی, پتہ نہیں مسلمان ہو جائے اس میں سے کوئی. اجمالی لعنت کی جا سکتی ہے, اللہ کافروں پہ لعنت کرے, اللہ مشرکوں پہ لعنت کرے, یہودیوں پہ لعنت کرے, عیسائیوں, کسی ایسی لعنت تو کی جا سکتی ہے, مگر کسی خاص پرسن کو, کسی خاص شخص کو ٹارگیٹ کر کے نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا کفر پر مرنا ثابت نہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین اور مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ وہ ملعون ہوتے ہیں. اللہ پاک نے اگر ان کا کفر پر اور شرک پر ہی مرنا اللہ نے طے کیا ہوا ہے ان کی نحوستوں کی وجہ سے, تو پھر ان کے ملعون ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا. لعنت کے اصل معنی ہے کہ رحمت سے دور ہونے کا فیصلہ کر دیا گیا, اور جو رحمت سے دور ہوگا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا, وہ تو جہنم میں ہی جائے گا. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ, اور اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار فرما دی ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. جہنم جو ہے وہ رہائش کے اعتبار سے بہت بری جگہ ہے, جیسے جنت بہت اچھی جگہ ہے اور کسی کو جنت میں مل جانا اللہ کے حساب سے بھی بہت بڑی کامیابی ہے, جہنم کا اس کے لیے طے ہو جانا یہ اس کے لیے ناکامی ہے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, لوٹنے کے مصیر کے معنی آتے ہیں لوٹنے کی جگہ, جہاں پر آدمی واپس چلا جائے. اگر کوئی آدمی واپس یہاں پر پہنچ جائے تو اس سے بری کوئی جگہ نہیں, نہ رہنے کی سہولت, نہ کھانے کی سہولت, نہ پہننے کی سہولت, نہ کسی قسم کا آرام, آگ ہی آگ چاروں طرف سے سانپ اور بچھو اور ہر قسم کی مصیبت اور فرشتوں کے گرز اور آپس میں ایک دوسرے کو لان تان کرنا, ایک دوسرے کو مارنا, کھانے پینے کے اندر پینے کا نظام, پینے کا پانی اتنا گرم کہ پی نہ سکیں, کھانے کا کھانا جو ہے نا ایسا درخت جو گلے میں پھنس جائے, کوئی چیز میں کوئی آرام نہیں ہوتا. اس لوہا فصبر ہوا اولا تصبر, صبر کرے تو بھی ویسے ہی, صبر نہ کرے تو بھی مصیبت, چیخیں چلائیں تو بھی مصیبت, اور برداشت کر لیں تو بھی مصیبت, کوئی کل چینی نہیں ہے اس کے اندر. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ سات مصیبت, وہ بہت برا ٹھکانا ہے. پھر اللہ نے یہی بات فرمائی, وللہ جنود السماوات والارض, اور اللہ ہی کے لیے لشکر آسمانوں اور زمینوں کا, اور اللہ پاک عزیز ہیں اور حکیم ہیں, غلبے والے ہیں, قوت والے ہیں اور حکمت والے ہیں. بہت زیادہ طاقت ہو اللہ کے پاس وہ کام, یعنی کسی کو کوئی کام کرنے کے لیے طاقت چاہیے, اور اس کام کو, اس طاقت کو صحیح استعمال کرنے کے واسطے حکمت چاہیے. حق تعالیٰ کے پاس قوت بھی ہے کہ وہ جو چاہیں کریں, اور اللہ کے پاس میں حکمت بھی ہے کہ جب چاہیں جیسا چاہیں کریں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی, اور اطاعت پر صحابہ کو یہ خوشخبری مل گئی, اللہ نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات بیان فرمائی. انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا, بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنا کر, آپ شاہد ہیں, آپ گواہی دیں گے. علماء نے فرمایا کہ ہر نبی اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے بارے میں بھی گواہی دیں گے, پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے بارے میں بھی گواہی دیں گے اور ساری امتوں کے بارے میں بھی گواہی دیں گے. آپ کی گواہی عام ہوگی, سب کے لیے ہوگی. اور پھر یہ کہ اس امت پر گواہی دیں گے, کہ یہ امت پھر پچھلے امتوں اور پچھلے نبیوں کے اوپر گواہی دے گی, تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ میری امت صحیح بول رہی ہے اس واسطے کہ میں نے ان کے پاس یہ بات پہنچائی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا کسی کو یارہ نہیں ہوگا وہاں پر. پچھلی قومیں بھی یہ نہیں بولیں گی کہ آپ کو کیا معلوم آپ تو بعد میں آئے تھے نا, یہ نہیں بول سکتے. اس واسطے کہ پچھلی قوموں کو, سب کو یہ پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں بعد میں, ہر نبی نے پہلے تعارف کرایا ہوا ہے ان کا, قوم کو حضور کا تعارف ہوگا پہلے سے کہ یہ ہیں ان کے. تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شاہد بنایا ہے. اور وہ مبشرن, ایمان والوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ میں بشارت دینے والے, کیونکہ جب ایمان والے ایمان پر چلیں گے, ایمان کے تقاضوں پر چلیں گے, تو کیوں چلیں گے, کیا ملنے والا ہے ان کو, اس کی بشارت حضور دیتے تھے. ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل پر آپ نے بشارتیں دی ہیں, خوشخبریاں دی ہیں, تسلیاں دی ہیں, مصیبتوں کے اندر بھی بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں. اور اگر کوئی ایمان پر جی کے ایمان پہ مر گیا اس کے لیے تو بڑی بشارت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت کا کام کیا ہے, اور اسی یہی کام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشخبریاں ہیں وہ آدمی یقین کے ساتھ میں لے لے, چاہے وہ اعمال پر ہوں, چاہے وہ بحیثیت مجموعی ایمان پر اور ایمان کے خاتمے پر ہوں جس کا تعلق آخرت سے. اگر کسی کو حضور کی بشارت کا یقین آ گیا جس کو ہم فضائل سے تعبیر کرتے ہیں، ہمیں یہ ملے گا تم کو، یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ اس میں یہ فائدہ ہے، اس میں یہ فائدہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا، اور آپ اللہ کی طرف سے مبشر ہونے کی حیثیت سے مقرر تھے، بازار تھا مبشر تھے، آپ نے خوشخبریاں دیں، ونذیرن اور آپ نے ڈرا بھی دیا ہے، یہ کرو گے تو یہ نقصان ہے، اور اگر یہ اللہ کے احکام نہیں مانو گے تو اس میں یہ نقصان ہے، میری اطاعت نہیں کرو گے تو یہ نقصان ہے۔ بعض مرتبہ باپ کو صاف صاف بتا دینا پڑتا ہے اپنے اولاد کو کہ دیکھو بھائی میں یہ اس طریقے سے یہ کام کرتا ہوں، اس طریقے سے یہ کام نہیں کرتا ہوں۔ باپ ہی کو یہ باور کرا دینا پڑتا ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں، میری ماننے میں تمہارا یہ فائدہ ہے، میں تمہارا باپ ہوں، میری نہیں ماننے میں تمہارا یہ نقصان ہے۔ اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ذمہ داری میں تھی کہ لوگوں کو آپ اپنی اطاعت کے بارے میں جو فائدہ ہے وہ بتا دیں، اور آپ اپنی مخالفت کے بارے میں جو ان کا نقصان ہے وہ کلیئر کر دیں بالکل، اور یہ بتا دیں کہ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، نمائندہ ہوں اللہ کا، میرے ساتھ جو معاملہ ہے وہ اللہ کے ساتھ شمار ہوں گا، میری ماننا اللہ کی ماننے کے برابر ہے، میری نہیں ماننا اللہ کی نہیں ماننے کے برابر ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس حیثیت کو بالکل واضح فرما دیا کرتے تھے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں بول رہا ہوں، لہذا بشارت کا کام آپ اپنی اطاعت پر دیا کرتے تھے، اور نظارت کا کام آپ اپنی مخالفت پر دیا کرتے تھے۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، اور مبشر اور نذیر بنا کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، وہ گواہی دیں گے، اب اگر تم مانو گے تو گواہی دیں گے نا، اللہ تعالیٰ فرمائے ان کی گواہی تمہیں چاہیے کہ ان کی گواہی پہ میں فیصلہ کرنے والا ہوں، تمہیں چاہیے تو تم ایمان لے آؤ، بس اللہ پر بھی ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لے آؤ۔ وتعذروه وتوقروه، اور یہ ہے کہ تم ان کی اطاعت کرو اور حمایت کرو، تعذروه کا ترجمہ تنصروه سے کرتے ہیں مفسرین، وتوقروه اور توقروه کا ترجمہ تعظیمو سے کرتے ہیں، اور ان کی تعظیم کرو، ان کی تعظیم کرو یعنی ان کی عظمت اپنے دل میں بٹھاؤ، اور ان کی نصرت کرو، ان کا ساتھ دو، جو کام وہ کرنے کو کہہ رہے ہیں بس وہ کام کرو، ان کی حمایت کرو۔ عظمت دل میں بٹھانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے، یعنی حقوق میں سے، جتنی عظمت حضور کی دل میں آئے گی اتنی سرنڈنگ آدمی میں آئیں گی۔ عظمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت سے بڑی کسی شخصیت کو نہیں ماننا، اور آپ کی بات سے بڑی کسی کی بات کو نہیں ماننا، اور آپ کی حیثیت کو یہ جاننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اندر کامیابی منحصر فرما دی ہے، جس کو کامیابی چاہیے وہ حضور کی اطاعت کرے گا۔ کوئی آدمی بڑا وزیر بن جائے، بڑا منسٹر بن جائے، بڑا پریسیڈنٹ بن جائے، بڑا تاجر بن جائے، بڑا مالدار بن جائے، بڑا کاروباری ہو جائے، بڑی وجاہت ہو جائے، بڑا فنکار ہو جائے، بڑی طاقت اس کو مل جائے، بڑے وسائل ہو جائیں، یہ اس کی نفی کر دینا کہ اس سے کام بنے گا نہیں، کام بنے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی موافقت سے، دل میں یہ عظمت آ جانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مقصد بھی وہی ہے، ایمان لانے کا مطلب بھی وہی ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کیا مطلب اس بات کا؟ کہ رسول کا مطلب اللہ کی نمائندگی صرف آپ کی شخصیت کر رہی ہے، آپ کی ذات مبارک کر رہی ہے، تو جب اللہ کی نمائندگی وہ کر رہی ہے تو اللہ پاک کے جتنے خزانے ہیں رحمت و مصیبت کے، اب ان کی موافقت مخالفت سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ وتوقروه، تعظیم کرو ان کی، اور وتعذروه، ان کی مدد بھی کرو، ان کی حمایت بھی کرو۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبح اور شام تم تسبیح بھی بیان کرو، جب اللہ پاک نے تم کو یہ نعمت دی اور تم اطاعت کرنے لگے، ایمان لے آئے، تو پھر ایمان والوں کو چاہیے کہ پھر اللہ پاک کی تسبیح بیان کریں، صبح کے وقت میں بھی، شام کے وقت میں بھی۔ عام مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ تسبیح سے عام تسبیح ذکر اللہ مراد ہے، اور صبح شام خصوصیت کے اعتبار سے یہ تو ہر وقت ہی کرنا چاہیے، لیکن کچھ نہ کچھ تسبیح اللہ تعالیٰ کی صبح میں، اور کچھ نہ کچھ تسبیح جو ہے وہ شام میں کرنا چاہیے۔ آدمی بہترین وقت اس کا فجر کے بعد کا، عصر کے بعد کا شمار ہوتا ہے، یا فجر سے پہلے کا، مغرب کے فوراً بعد کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اور دوسرے مفسرین بعض اس سے نماز کے معنی میں بھی لیتے ہیں، کیونکہ نماز میں تسبیح ہی ہوتی ہے، تو تسبیحوہ بمعنی تعبدوہ، اللہ پاک کی عبادت کرو۔ ایسے وقت میں صبح اور شام کی نمازوں کی طرف یہ اشارہ ہے کہ صبح کے وقت میں بھی نماز پڑھو اور شام کے وقت میں بھی پڑھو۔ شام میں، شام شروع ہونے سے پہلے ایک نماز آتی، شام شروع ہوتے ہی ایک آتی، شام شروع ہو کے ذرا تھوڑا سا آگے بڑھنے کے بعد میں ایک آ جاتی، تو یہ دو تین نمازوں کو تو شام کا وقت شامل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جگہوں پر اور دوسری نمازوں کے وقت میں، ضحا کے وقت میں عبادت کرنے کا ذکر ہے تو وہ ظہر کو شامل ہو جاتا ہے، رات میں عبادت کرنے کا ذکر ہے وہ عشاء کو شامل ہو جاتا ہے، فجر کے طلوع ہونے سے پہلے عبادت کرنے کا ذکر ہے تو وہ فجر کو شامل ہو جاتا ہے۔ پانچوں نمازوں کا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، بلکہ کھلا کھلا نام قرآن پاک میں نہیں آیا ہے، حدیثوں میں آیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر تو یہ ہے کہ صبح کے وقت، دن کے صبح میں کرو، سورج نکلنے سے پہلے عبادت کرو، سورج غروب ہونے کے بعد عبادت کرو، رات میں عبادت کرو، ظہر کے وقت میں عبادت کرو، ایسے الفاظ ہیں قرآن پاک میں۔ عشاء کا ذکر حضور صاحب قرآن پاک میں ایک جگہ ہے عشاء کا ذکر, اور وہ جو ہے نا وہ اس معنی میں نہیں ہے کہ عشاء کی نماز پڑھو, بلکہ یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں جو ہے جب جاؤ تو عشاء کی نماز کے بعد جب جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ بول کے. بقیہ عشاء کی نماز پڑھنے کا ذکر, مغرب کا ذکر, ایسی نمازوں کا خاص طور پر ذکر جو ہے وہ نام کے ساتھ میں نہیں آیا. عصر کی نماز کی تاکید آئی لیکن نام نہیں ہے. حافظ علی الصلوات و صلاۃ الوسطی, نمازوں کی نگرانی کرنا, محافظت کرنا, اور بیچ کی نماز کی خاص طور پر کرنا. اب یہ بیچ کی نماز سے کون سی نماز مراد ہے؟ تو اکثر مفسرین کے پاس عصر کی نماز مراد ہے, کیونکہ یہ لوگوں کے مشغول ہونے کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت میں خاص عبادت کی خاص اہمیت ہے, بعض خاص اس میں راز ہیں تھوڑے سے. تو یہ یعنی پانچوں نمازوں کو جو قرآن شریف سے اشارے کے طور پر نکالے جاتے ہیں وہ اس طرح سے تعبیر میں نکالے جاتے ہیں, حدیثوں میں صراحت موجود ہے. اب اللہ پاک اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کیے ہیں, بیعت کر رہے ہیں, یعنی بیعت رضوان جو کی ہے, اس کا نام بیعت رضوان ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر صحابہ سے بیعت لی تھی 1400 صحابہ سے, اس کا نام بیعت رضوان ہے, چونکہ قرآن پاک میں اللہ نے ان سب سے راضی ہونے کا اعلان فرمایا ہے. فرمایا کہ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں انما یبایعون اللہ, وہ اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں. جتنے صحابہ نے بیعت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر, وہ اللہ ہی سے بیعت کی تھی. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر, اللہ ہی کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر. ہوتا یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو زمانے میں جب بیعت لیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اوپر ہوتا تھا اور بیعت لینے والوں کا ہاتھ نیچے ہوتا تھا. جیسے آج کل بھی مشائخ جب بیعت لیتے ہیں تو بیعت لینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے, بیعت کرنے والے کا ہاتھ جو ہے نا وہ نیچے ہوتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لیتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھ پر بظاہر تم کو اللہ کے رسول کا ہاتھ نظر آ رہا, لیکن یہ مت سمجھو کہ یہ اللہ کے رسول کا ہاتھ ہے, بلکہ یہی سمجھو کہ یہ اللہ ہی کا ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں, ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے اوپر اللہ کا, ان کے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ان پر ہے, تو یہ ہاتھ جو ہے نا مدد کے معنی میں ہے, اللہ کی مدد ان کے اس بیعت کے ساتھ ہے. اور یہ لفظ بولا جاتا ہے عرف میں ایسا, دیکھے کرو ہمارا ہاتھ, ان کا ہاتھ اس کے پیچھے ہے, اس کا ہاتھ اس میں ہے, یہ اس کاروائی میں ضرور اس کا ہاتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بیعت ہوئی ہے نا اس میں ہمارا ہاتھ ہے, مطلب ہماری مدد ساتھ ہے, ہم اوپر ہیں. اور یہ جو صوفیہ وحدت الوجود والے ہیں یہ ایک دوسرے مطلب میں چلے جاتے ہیں. ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ کوئی تین آدمی نہیں ہوتے مگر چوتھے اللہ تعالیٰ ہے نا وہاں پہ, چار آدمی کوئی بات نہیں کرتے مگر پانچویں اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم, تم میں سے کسی تین کا کی کوئی بات نہیں ہوتی مگر چوتھے اللہ ہیں, تم میں سے کسی چار کی بات نہیں ہوتی مگر پانچویں اللہ ہیں. ولا خمسۃ الا هو سادسہم, تم میں سے کوئی چھ کی بات نہیں ہوتی مگر چھٹے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں. او ادنا من ذالک او اکثر, یا اس سے کم کی تم میں سے کسی کی بات نہیں ہوتی یا زیادہ کی مگر وہ تمہارے ساتھ ہیں. اس میں کیا بات ہے معلوم؟ یہ جو تم میں سے تین کی کوئی بات نہیں ہوتی مگر چوتھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں, تو وہ چار نہیں ہیں وہاں پہ, وہ تین میں ایک ہے. تین میں ایک کا مطلب یہ کہ وہ تینوں پر حاوی ایک ہے جو تینوں کو شامل ہوتا ہے, چوتھا ساتھ میں ہے ہی سمجھ لو پکا. عدد کی حیثیت سے نہیں ہے کہ کوانٹیٹی میں چار عدد ہوتے ہیں, بلکہ وہ تینوں کے اندر جو ہے نا وہ ایک ہے چوتھا پہلے سے موجود. جو چار ہوں گے تو اس میں پانچواں وہ چاروں میں ہے, چاروں میں کا کوئی ایک پانچواں ہے ویسا نہیں, وہ پانچواں ایسا ہے کہ وہ چاروں پہ حاوی ہے, وہ چاروں کو ملا کے ہے, وہ چاروں کے ساتھ ہے, وہ الگ نہیں کیا جا سکتا اس کو. جو پانچ ہیں وہ چھٹا ہے. وہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں, بعض مفاہیم عامہ جن کو بولتے ہیں نا, جیسے مثال کے طور پر انسان کے ہم سب افراد, ہم سب انسان کے ہیں, آپ بھی انسان, آپ بھی انسان, آپ بھی انسان, تو دو افراد ہیں انسان کے, تو اس میں انسانیت جو ہے نا وہ دونوں میں مشترک. چار ہوں تو وہ چار میں بھی ایک, وہ چاروں مل کر بھی پھر انسانچ. دس ہیں تو وہ دس مل کر بھی پھر انسانچ ہیں. پچاس ہیں تو پچاس مل کر بھی پھر ایک انسانچ ہیں. ہزار ہوں تو ہزار مل, ہزار انسان ہوں تو وہ ہزار مل کر بھی, وہ ہزار افراد ہونے کے بعد میں ایک انسان پناہ جو ہے نا اس میں, جس کی وجہ سے اس کو اس پر انسان ہونے کا حکم لگایا گیا ہے, وہ سب میں مشترک ہے. وہ آپ اس کو نکال ہی نہیں سکتے کسی سے بھی. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اگر تم تین ہوں گے تو چوتھا میں ہوں, اور یہ چوتھا عدد ہی نہیں ہوتا, کوانٹیٹی کے ایک دو تین والا چوتھا نہیں ہوتا یہ, کیونکہ حق تعالیٰ جو ہے نا واحد حقیقی ہے, واحد عددی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے واحد نہیں ہے کہ وہ ایک ایک اس کے ساتھ میں دو ملائے تو دو ہو جاتے ہیں, اس کے ساتھ اور ایک ملائے تو تین ہو جاتے ہیں, ایسے نہیں ہے اللہ پاک. واحد حقیقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو توڑ نہیں سکتے, اس کو کاٹ نہیں سکتے, اس کو کسی چیز کے ساتھ ملا کے بڑا گھٹا نہیں سکتے. ملم یک اللہ کفوا احد, ان کے کوئی برابر کا نہیں ہے, وہ کسی کے ساتھ جڑتے ہی نہیں, وہ اکیلے ہیں. تو اس وجہ سے حق تعالی شانہ نے یہ فرمایا کہ یہ جو بیعت لینے والے اور بیعت کرنے والے ہیں نا, یہ ان کے ساتھ ایک اور ایک ہاتھ ہے برابر اندر, وہ پوروں کو شامل ہے, وہ ید اللہ فوق ایدیہم, ان کا ہاتھ جو ہے وہ ان لوگوں کے, اللہ پاک کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. وحدت الوجود کے دلائل میں سے بن سکتی ہے یہ آیت, اگرچہ کہیں میں نے دیکھی نہیں, لیکن میرا یعنی ابھی ذہن منتقل ہوا اس بات کی طرف کہ جو قرآن جو صوفیہ کا جو مسلک ہے وحدت الوجود کا, اس کے دلائل میں سے بھی بن سکتی ہے یہ آیت. حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم, فمن نکس فانما ینکس علی نفسہ, جو آدمی اللہ پاک سے کیے ہوئے عہد کو توڑے گا تو وہ اپنی ذات ہی کو اس کا نقصان پہنچائے گا. ابھی بیعت رضوان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے بیعت لے لی تھی, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے سے یہ معاہدہ ہوا تھا, اور جب معاہدہ ہو گیا ہے تو پورا کرنا چاہیے, جب پورا کرنا چاہیے, اگر کوئی اس کو توڑے جو پورے کرے گا تو اس کا ثواب اس کو ملے گا, فائدہ ملے گا, جو پورا نہیں کرے گا تو اس کا نقصان اللہ کو نہیں ہوگا یا اللہ کے رسول کو نہیں ہوگا. یہ اللہ نے فرمایا فمن نکس فانما ینکس علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ, اور جو آدمی پورا کرے اس چیز کو جس پر اللہ سے وعدہ اس نے کیا ہے, فسیؤتیہ اجرا عظیما, تو ضرور اللہ پاک اس کو ان قریب بڑا ثواب رحمت فرمائیں گے. گویا جو بیعت کا واقعہ پیش آیا تھا حضرات صحابہ کے ساتھ میں, اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تائید فرمائی اور صحابہ کو تسلی دی, کیونکہ صحابہ کو یہ اشکال ہو گیا تھا کہ اگر ہم کو اس طرح سے واپس ہونا تھا تو پھر بیعت کیوں لیے تھے, وہاں تو بہت خلجان چل رہا تھا نا, بہت سی چیزوں کا خلجان آ رہا تھا اور بہت سے وسوسے آ رہے تھے, تو بیعت لینے کا کیا مسئلہ تھا پھر؟ وہ تو بعد میں جب اللہ نے پوری صورت اتاری تو حقیقت کا پتہ بتا دیا اللہ پاک نے کہ وہ جو قصے ہو رہے تھے نا وہ ہمارے ہی منشے کے تحت ہو رہے تھے, جو مد نظر اس میں آ رہا تھا, یہ نہیں تھا کہ وہ ہمارے سے ہٹ کے کچھ ہو رہے تھے. وہ پوری تفصیل ہے, آپ عجیب محسوس کریں گے آگے جب جائیں گے, اسی کی تفصیل اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ ان واقعات کو پورا ریپیٹ کیے جو وہاں پیش آئے ہیں. اس لیے صحابہ کو بتا دیا گیا کہ یہ جو بیعت کا معاملہ ہوا ہے بالکل صحیح ہوا ہے, اور میرے سے یہ معاملہ ہوا ہے, اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے, جو پورا کرے گا اس کو ثواب ملے گا, جو توڑ دے گا اس کو نقصان پہنچے گا. عام طور پر آپ یاد ہوگا کہ جو کسی سے بھی بیعت ہوتے ہیں تو اسی آیت مبارکہ کو پڑھا کر بیعت کرتے ہیں, یہ ایک سنت جاریہ ہے عام طور پر تمام اسلاف و بزرگان دین کی عادت شریفہ ہے, اور یہیں سے گویا بیعت کا مضمون بھی نکلتا ہے. بیعت جو ہے وہ معاہدے کا نام ہے, عہد کرنے کا نام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایمان میں داخل ہوتا تھا تو اس کو بیعت ایمان لیا کرتے تھے, بیعت عقبہ, عقبہ ثانیہ کی بھی بیعت ہوئی ہے, عقبہ اولیٰ کی بھی بیعت ہوئی ہے. حج کے موقع پر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے تھے مکہ مکرمہ میں, تو مدینے کے لوگ آئے تھے, پہلے 12 آئے تھے, پھر اس کے بعد میں 72 آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر باضابطہ ایک پہاڑ کی کھائی میں ان سے بیٹھ کر بیعت لی. جب مدینے کے دوسرے سال لوگ آئے تھے 72 آدمی, تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معاملہ ہونے لگا کہ میں تمہارے پاس آؤں گا تم میری مدد کرو گے, یہ اس قسم کی باتیں ہو رہی تھی, کیا کیا کرنا پڑے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سمجھا رہے تھے کہ تم کو کہاں تک جانا پڑے گا, کتنی آپ کو قربانی دینی پڑے گی. اس پر جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً موجود تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تم سے باتیں کر رہے ہیں نا, یہ پتہ ہے کس بات پہ کر رہے ہیں باتیں, یہ تم سے اس بات پر بیعت کر رہے ہیں کہ تمہارے بچے جو ہے نا وہ یتیم ہوں گے, اس کا انجام یہ ہونے والا ہے دیکھ لو, اور تمہاری بیویاں جو ہے نا وہ بیوہ بن جائیں گی, اور تمہارے مال جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے, تمہارا کچھ نہیں رہیں گا, سوچ سمجھ کے کرو بیعت. تو اس وقت صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو بیٹھے ہوئے تھے انصاری 72 تھے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر ہم یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے, پہلے یہ پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کیا یہی بات ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاملہ فرما رہے تھے تو معاملہ جو ہے نا بالکل کلیئر ہونا چاہیے, آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا بالکل صحیح ہے, ایسا ہو سکتا ہے, یہاں تک نوبت جائے گی. تو پھر صحابہ نے پوچھا, انہوں نے پوچھا 72 لوگوں نے کہ ہمیں کیا ملے گا پھر, اگر ہم یہاں تک آپ کا ساتھ دینے پر تیار ہو جائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں, جنت ملے گی, یہ بات پکی ہے کہ جنت ملے گی. بس انہوں نے کہا کہ لائیے ہاتھ, پورے 72 کے 72 نے کہا کہ لائیے ہاتھ. تو اس وقت بھی آپ نے ہاتھ پیش کر دیا تھا, ہاتھ اپنا بڑھایا تھا, اور ان سب نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت مبارک پر بیعت لی تھی. تو بیعت جو ہوتی ہے کبھی بیعت جہاد ہوتی ہے, یہ عہد جو ہوا کرتا ہے کبھی جہاد کا ہوتا ہے, یہ عہد کبھی ایمان کا ہوتا ہے, اور یہ عہد کبھی گناہوں سے توبہ کا ہوتا ہے. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. أي نبي صلى الله عليه وسلم اگر آپ کے پاس میں کچھ لوگ کچھ عورتیں بیعت ہونے کے لیے آئیں اور وہ یہ کہیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی اللہ کے ساتھ میں، وہ چوری نہیں کریں گی، وہ گناہ نہیں کریں گی، وہ تہمت نہیں لگائیں گی، اور اس طرح کا معاہدہ کرتے ہوئے تمہارے ساتھ آ رہے ہیں تمہارے پاس، تو فبایعہن، آپ ان سے بیعت لے لیجئے. یہ حضور نے اتنی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے بیعت لیتے تھے تو ان کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھتے تھے، بلکہ اپنا کپڑا ان کو دیتے تھے، وہ کپڑا پکڑ لیتے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے کو خود پکڑ لیتے تھے، تو ایک کپڑے کے توسط سے دونوں ایک چیز کو پکڑ کر بیعت کرتے تھے، مگر پکڑتے تھے ضرور، پکڑ کر ہی ہوتی تھی، لیکن ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو ہے نا، یہ بیعت توبہ ہے، کیونکہ اس میں صرف توبہ کا ذکر ہے. اور کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ جو ہے الگ الگ چیزوں پہ بھی، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی لیتے تھے. حضرت حکیم بن حزام ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے یہ وعدہ لیا، بیعت لی تھی باضابطہ، کہ ہم کسی سے سوال نہیں کریں گے، مانگیں گے نہیں کسی سے کوئی چیز. حضور نے فرمایا کہ تم مجھ سے اس بات پر بیعت کرو. ہم نے جتنے وہاں موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سب نے اس معاملے پر بیعت کر لی. وہ جتنے اس وقت بیعت کیے تھے نا اس معاملے پر، ان کا حال یہ تھا کہ اگر اونٹ پہ سے کوئی چیز گر جاتی یا گھوڑے پہ سے کوڑا گر جاتا ہاتھ میں سے، اور سامنے کوئی آدمی نیچے کھڑا ہوا ہوتا، تو وہ اتر کے لیتے تھے، آدمی کو نہیں بولتے تھے کہ آپ دے دیجیے اس کو، کیونکہ دے دیجیے بولنا یہ مانگنے میں تھا. ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ لیا ہے اس کی مخالفت نہ ہو جائے، ایسے پکے تھے. تو ان سب یہ سب واقعات ہوتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس لیے جو کسی کے ساتھ میں معاہدہ ہوتا ہے تو اس کی بیعت کی شکل ہوتی تھی. ہوا پھر یہ کہ جو امیر المومنین ہوتے تھے وہ بیعت عامہ لے لیتے تھے، تو ساری بیعتوں کو شامل ہو جاتی تھی یہ چیز. حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت علی مرتضیٰ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ حضرات جن لوگوں کی تربیت کرتے تھے ان لوگوں کے ساتھ الگ اس قسم کا معاہدہ بھی کرتے تھے. جب بنو امیہ اور بنو عباس کا دور آیا، اس کے اندر جو ہے نا وہ سیاسی سرگرمیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں، اور آپس میں بادشاہت کی جو کرسیاں ہیں، یعنی گویا ایک معنی میں ملوکیت والی نوعیت آ گئی خلافت کے معاملے میں، اور بیعت کا سلسلہ ویسا نہیں رہا تربیت والا، تو پھر یہ جو خاص نیک عطقیہ اور تربیت کی شان کے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے لوگوں سے صرف تربیت کے حد تک بیعت لے کے ان کی تربیت کرنی شروع کر دی، چونکہ ان سے بیعت اطاعت نہیں لے سکتے تھے جو امیر المومنین کی شان ہوتی، کیونکہ بیعت اطاعت ایک آدمی سے لے رہے تھے، اب اس میں تو دخل نہیں دے سکتے، مگر وہاں پہ اطاعت ایسی تھی کہ انہیں خود ہی صحیح نہیں ہے، اور اس کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کون نماز پڑھ رہا کون نہیں پڑھ رہا، کس کی نماز میں جانا ہے کس میں نہیں ہے، کون خشوع کرتا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں تھی. تو تربیت سے متعلق جو شعبہ تھا لوگوں کی اخلاقی، دینی، مذہبی، اس سے متعلق بزرگوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا. خاص طور پر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا باضابطہ کرتے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو خدام تھے خاص، جیسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات، انہوں نے یہ سلسلہ پھر شروع کیا. پھر اس کے بعد دھیرے 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 اسلام کا یہ شعبہ جو تربیت سے متعلق ہے، وہ اسی شعبے میں، یعنی اسی سیکشن میں آ گیا ایک معنی میں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاروں کام ہیں، وہ چاروں کام ایک ساتھ ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ایک یہ ہے کہ جو قرآن شریف کے الفاظ ہیں اور حدیث شریف کے جو الفاظ ہیں وہ محفوظ کرنا، وہ لوگوں کو بتانا. حدیث میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ کر کے نہیں بولتے تھے، جو آپ بولتے تھے وہ حدیث بنتی تھی. قرآن پاک آپ لوگوں تک منتقل کرتے تھے، اس کے ذریعے سے ہی لوگوں کو دعوت دیتے تھے، تو تلاوت آیات ہوتی تھی. پھر ان آیتوں کا مطلب کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، وہ بتانا ہوتا تھا. پھر سنتوں والا جو رخ ہے اس کی تعلیم دینی ہوتی تھی. پھر یہ ہے کہ ان دونوں کے اوپر آدمی کو عمل کرنے کے واسطے جو مشقتیں یا دشواریاں پیش آتی ہیں یا الجھنیں باریکیاں آتی ہیں، ان کے ازالے کے واسطے تربیت کرنا ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت فرماتے تھے، تزکیہ بھی فرماتے تھے، جس کو تزکیہ بھی کہتے ہیں اسی تربیت کو. تو تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفوس، یہ چار کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اصل آپ کی ذمہ داری تھی. بعد میں جب یہ ملوکیت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور بادشاہت کا ایک سسٹم بن گیا باضابطہ، اور اس میں یہ ہے کہ وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام ہیں وہ اس پر کنٹرول کرنے کے بجائے لوگ اپنی حکومت کے سنبھالنے کی طرف زیادہ توجہ میں لگ گئے، حالات بھی ویسے ہو گئے تھے، مجبوریاں بھی ان کی وجہ سے پیش آ گئی تھی، تو پھر امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سارے کاموں کو محفوظ کرنے کی فکر ہوئی کہ یہ کام ہے اور قیامت تک حضور کے یہ کام چلنا ہے، کیونکہ وتوعظروہ میں یہ ہے کہ جو آپ کا کام ہے وہ لے کے بڑھو آگے. تو پھر ہوا یہ کہ ایک 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 ایسا حصہ وجود لوگوں کا وجود میں آیا, ایک ایسی جماعت وجود میں آئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اور حضور اللہ کے کلام کو محفوظ کرنے والی ہو, تلاوت آیات کا کام کرنے والی ایک جماعت ہوئی. اسی میں حفاظ آئے, اسی میں قرآ آئے, سبا کے قاری, جتنے لغات کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا, کب کہاں کیسے پڑھا جاتا ہے, وہ ایک اچھا خاصا فن ہے. بہت پوری زندگی کھپا دینا پڑتا ہے بعض مرتبہ اس میں, اور اس کو محفوظ رکھنا, اس کو منتقل کرنا, بالکل بے عین ہی الفاظ کو محفوظ رکھنا, حدیث کے الفاظ کو محفوظ رکھنا, قرآن کے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وہ آگے تک منتقل کرنا. قرآن پاک کے الفاظ کو منتقل کرنے میں تو پھر بھی اتنی زیادہ دشواری پیش نہیں آئی, مگر حدیث شریف کے الفاظ کو محفوظ کر کے منتقل کرنے میں لوگوں کو بہت دشواریاں پیش آئیں, بہت مجاہدہ کرنا پڑا ہے. درمیان میں بہت سے لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے تھے ایک زمانے میں کہ اپنی بات میں وزن ڈالنے کے واسطے حضور کی طرف منسوب کر دیتے تھے کہ یہ بات حضور نے کہی, اب سامنے والا کیا بولے, یہ بات حدیث میں ہے, اب سامنے والا کیا بولے. اچھا, درمیان میں جو لوگ جو حدیثیں سنایا کرتے تھے تو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ اس کے استاد کون ہے کیسا ہے, اس کا استاد کون ہے کیسا ہے, اس کا استاد کون ہے کیسا ہے. تو اس کے واسطے پھر ایک جماعت ایسی ہو گئی کہ بھائی جو اللہ کی طرف بات منسوب ہے وہ, جو حضور کی طرف بات منسوب ہے وہ بالکل کنفرم ہونا چاہیے, اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ محدثین کی جماعت اور مفسرین کی جماعت وجود میں آئی ہے. محدثین اور مفسرین یہ کام کرتے تھے وہ, کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ان کو ویریفائی کر لینا, ان کی تحقیق کرنا, ریسرچ کرنا. کہ بھائی اس کے واسطے ان کو کرنا یہ پڑا کہ جتنے لوگ حضور کی طرف بات منسوب کرنے والے ان کے زمانے میں مشہور معروف لوگوں کے درمیان میں تھے, ان سب کی ہسٹری کو جمع کرنا پڑا. اور لوگ تو ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں تھے, تو لاکھوں کی ہسٹری کو جمع کیا ان لوگوں نے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 لاکھ آدمیوں کے نام, ان کی پیدائش, ان کی وفات, انہوں کب سفر کرے, کہاں سفر کرے, ان کے استادوں کے نام, کس کی کس سے ملاقات ہے نہیں ہے, یہ سب معلوم تھی. کون کون سی بات کو نقل کیا ہے, اور جس کو اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے پیدا کرتا ہے اس سے وہ کام لیتا ہے. اس زمانے میں ضرورت تھی اس کی, تو ایسے ایسے حافظے والے لوگ پیدا ہوئے جس کی حد میں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ ایک استاد بہت بڑے محدث ہیں, بلکہ معلوم ہوا تو انہوں بھی ان کے پاس چلے گئے, کیونکہ یہ لوگ پہلے زمانے میں علم حاصل کرنے میں بہت حریص تھے. 15 دن گزر گئے, 16 دن گزر گئے, ان کے ساتھی تھے ایک, وہ لکھتے تھے ان سے حدیثوں کو, اور ان کے پاس میں کاغذ قلم نہیں تھا اس وقت. درمیان میں ایسی بات پیش آ گئی تھی, کوئی تو مشغول ہو گئے تھے پڑھنے میں. تو ان کے ساتھی نے کہا کہ اتنے دن سے تم آ رہے ہیں, 16 دن سے, اور محدث حدیثیں بیان کر رہے ہیں, اور یہ کوئی ایسی ویسی تو چیز ہوتی نہیں, تو خامخواہ بیٹھنے سے آپ کو حاصل کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں مجھے بہت حاصل ہے, اس میں مجھے بہت حاصل ہے. بولے وہ کیا؟ تو بولے جتنی حدیثیں استاد محترم نے آج 16 دن میں سنائی ہیں نا, وہ پوری مجھے یاد ہیں. ان کو بڑی حیرت ہوئی, استاد کو انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا کہ واقعی تمہیں یاد ہیں؟ کہنے کہ ہاں پہلے سے یاد کی ہوئی. کہنے کہ نہیں, آپ سے جو سنی ہوئی وہ یاد ہیں. کہا کہ سناؤ. امام بخاری نے 16 دن میں جو حدیثیں تھیں وہ پوری سنائی, سند کے ساتھ, ناموں کے ساتھ, متن بھی اور نام بھی. اور آپ کو پتا ہے وہ کتنی تھی؟ 15,000 تھی. 16 دن میں 15,000 حدیثیں جو استاد نے بیان کی تھی, 16 دنوں کے اندر ان پورے 15,000 حدیثوں کو انہوں نے من وان سنا دیا, کوئی لکھا بھی نہیں تھا, قلم بھی نہیں. اللہ پاک نے ایسا پھر حافظہ ان کو دیا, کراماتی حافظہ جس کو کہتے ہیں. خاص مہارت ان کو اتنی اس میں ہو گئی تھی کہ کوئی کتنا ہی مکس اپ کرے الگ کر لیتے تھے وہ اس میں سے. ایک مرتبہ سمرقند تشریف لے گئے تو وہاں 400 علماء نے ان کا امتحان لیا. 400 علماء کی جماعت نے کہا کہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. 100 حدیثیں ہر ایک نے بیان کی, اور ہر ایک نے پہلے سے ان کے امتحان کے خاطر یہ طے کیا کہ ہر حدیث غلط سنانی ہے. 400 علماء نے 400 حدیثیں بیان کی, اور یعنی 100 عالموں نے 100 حدیثوں کا انتخاب کیا, اور ہر حدیث کو مکس اپ کیا مختلف ناموں کے ساتھ, عبداللہ ابن عبیداللہ ابن عمر ابن مسعود سے نافع فلا, ایک اس میں سے ایک, ادھر سے ایک, ادھر سے ایک, ایسا ملا لیتے گئے. سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے. کہنے لگے ان حدیثوں کو آپ جانتے ہیں پہلے سے؟ تو کہنے لگے ہاں جانتا ہوں. ہم نے صحیح کہا؟ کہنے لگے ایک بھی صحیح نہیں کہا. اور پھر اس کے بعد ان کا کمال یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ان 400 روایتوں میں سے ہر ایک روایت کو بیان کرتے تھے کہ فلاں فلاں نے اس روایت کو مجھ سے اس طرح سے نقل کیا ہے, اور اس میں یہ غلطی ہے, اس میں صحیح ہے. دوسری روایت کو بیان کرتے کہ فلاں فلاں نے مجھ سے یہ کہا ہے, اس میں یہ غلطی ہے اور یہ صحیح ہے. पूरी 400 रिवायतों की तस्दीक की, और जब उन्होंने पेपर लेके 400 रिवायतों को देखा तो पूरी 400 की 400 वैसी थी जैसे इमाम बुखारी ने बताई थी। 6 लाख आदमियों को की हिस्ट्री याद की, और फिर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब बात होती थी वो बात मंसूब अपनी तरफ से वो महफूज कर लेते थे कि जितने बीच में आदमी है वो भी और जो असली बात है फिर वो भी। अच्छा, कमाल ये करते थे कि अगर किसी एक ही बात सही है और सबने सही कही है बोलने वाले, लेकिन अल्फाज का अगर फर्क है तो वो वाजह कर देते थे, बता देते थे कि ये लफ्ज का फर्क है। अभी कल हम बुखारी शरीफ वहां पढ़ रहे थे, उसमें उनके 3 उस्तादों से उन्होंने एक हदीस बयान की। उन्होंने कहा कि साहब मेरे फला उस्ताद ने फुआदुहू का लफ्ज कहा यह हदीस में, और फला उस्ताद ने बवादिरू का लफ्ज कहा यह हदीस में। एक लफ्ज है पूरे हदीस में, यानी कि हदीस तो पूरी वही है और सही है, वो भी उस्ताद सही है, ये भी उस्ताद सही है, लेकिन पूरी हदीस में एक उस्ताद ने एक जगह पर दूसरा लफ्ज यूज किया था, उन्होंने उसकी वजाहत कर दी कि फला उस्ताद ने ये लफ्ज कहा है और फला उस्ताद ने ये लफ्ज कहा है। अल्लाह पाक ने ऐसे उनको उसमें से चुन के उन्होंने 4.5 हदीसें जो 4.5 हजार हदीसें बुखारी में जमा की, और ये उन्होंने फरमाया कि मैंने एक मुख्तसर रिसाला इसमें लिखा है। बुखारी शरीफ जो है ना मुख्तसर है, उसका नाम ही अल मुख्तसर मिन उमूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसुनन ही व अय्यामी ही है। अब जब मुख्तसर है वो शॉर्ट है तो वो पूरा कहाँ रहेगा भाई, जब वो मुख्तसर रिसाला है तो उन्होंने बहुत सी सही हदीसों को जिक्र नहीं फरमाया है उसमें, और खुद ये फरमाया भी है कि तिवालत के खौफ से मैंने इसको छोड़ दिया है, बहुत लंबा हो जाएगा, लंबी किताब हो जाएगी तो लोग पढ़ेंगे नहीं, बल्कि मैंने पूरी नहीं लिखी, बल्कि खुद ही बोल रहे हैं, तो वह पूरी बातें उसमें कहाँ से मिल जाएंगी, ये सब बातें नहीं मालूम होती। तो ये जो शोबा है मुहद्दिसीन का और मुफस्सिरीन का वो इस तरह से वजूद में आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम का एक हिस्सा था ये। फिर उसके बाद में तालीम किताब और तालीम हिकमत जिसको कहते हैं, किताब की तालीम कुरान पाक के जो मजामीन है जो मानी है। अब कुरान, अब जैसे आप भी आप सुना है, आपने सुना है कि नमाजों के नाम तक कुरान पाक में नहीं है पूरे, और ये इसी के साथ साथ जो है औकात और इसी के साथ साथ रकातों की तादाद की 4 किस्में पढ़ना है, 3 किस्में पढ़ना है, 2 किस्में पढ़ना है, और फिर उन रकातों के अंदर काम करने की तफसील के खुराद कब करना है, रुकू कब करना है, तस्बीह कब पढ़ना है, तस्बीह कादा कब करना है, कौमा कब करना है। अब एक आदमी सोचा कि मेरी कमर में दर्द हो रहा, चलो पहले रुकू पहले सजदा मार लेता हूँ, इसमें आराम से 5 मिनट का सजदा करके फिर क़याम में जाए आदमी, हो सकता क्या वैसा? तो ये सब ये डिटेल्स हैं, ये तालीम किताब का हिस्सा है, तालीम हिकमत का हिस्सा है। उसमें क्या चीज है, नमाज के, रोजे के, जक़ात के, हज के, कुर्बानी के, निकाह के, तलाक के, विरासत के, हुदूद के, जितने शोबे बनते हैं, माशियात, माशरत, अखलाक, मामला, किताबुल बुयू, खरीदो फरोख, लेना देना, उधार नकद, जमीनों की, सामानों की, जानवरों की, सारी तफसीलात हैं। इन सब तफसीलात को निकालना कुरान और हदीस में से और लोगों के सामने रखना, उसको बयान करना, उसको महफूज रखना, ये काम था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते रहते थे। तो इसके ऊपर जो नया नया तकादा भी सामने आता था उसके लिए ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दूसरे काम के लिए उम्मत की एक दूसरी जमात ने काम किया, उनको फुकहा और मुज्तहिदीन कहते हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम अहमद, इमाम मालिक, सुफियान सौरी, सुफियान इब्ने उयैना, दाऊद ज़ाहिरी, इसहाक इब्ने राहवे, बहुत से मुहद्दिसीन गुजरे हैं, 4 के महफूज रह गया फिकह है, वरना 50 गुजरे हैं वो लोग जो ये काम करते थे। अच्छा, जो उधर तवज्जो ज्यादा दे सकता था वो इधर तवज्जो ज्यादा नहीं दे सकता था। अब खुद अंदाजा लगाओ कि जिसको 6 लाख आदमियों के नाम याद रखना है, उसकी हिस्ट्री पूरी, अगले वाला हिफाजत हदीस का काम करना है, फिर उसकी तबलीग करनी है, फिर उसकी तालीम करनी है, तो अब उसको दूसरी चीज में इतना वक्त नहीं मिला उसको। तो इसलिए जिसने हदीस और तफसीर के अंदर अल्फाज की और यानी उसकी सनद की हिफाजत की कोशिश की, उसको इज्तिहाद का मौका नहीं मिला। वो काम जो दूसरा था ना, उसको उम्मत की दूसरी जमात को करना पड़ा, और अल्लाह ने दूसरी जमात को उसके लिए पैदा किया। उसमें वो लोग इस शान के पैदा हुए कि जिसकी कोई हद नहीं, वो उनके लिए गया, उस काम के लिए वो लोग पैदा किए गए, उनको फुकहा और मुज्तहिदीन कहते हैं, उन्होंने इज्तिहाद किया। परसों इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के हालात पढ़ रहे थे हम, क्योंकि उनकी एक किताब हदीस की मौत्ता इमाम मोहम्मद, वो भी पढ़ाई जाती है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जो शागिर्द हैं, मुज्तहिद और फकीह हैं बहुत बड़े, उसमें लिखा है कि इमाम मोहम्मद ने 10 लाख 5 हजार चिल्लर जो है ना, कुछ कम 5 हजार के बाद मजीद कुछ मसलों का इस्तेमाल किया है कुरान और हदीस में से 10 लाख। अब जिसको 10 लाख मसाइल निकालने थे कुरान और हदीस में से, उसके वो रिवायतों का काम कम करेगा, वो मालूम तो होती थी उनको, लेकिन रिवायत का काम करते वो टॉपिक में नहीं जाते थे ज्यादा, वो उनको ये काम बहुत ज्यादा था। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ तो एक खाब में किसी बुजुर्ग के आए, तो उनसे पूछा कि भाई आपके आपके साथ क्या गुजरी है। तो फरमाया कि मैं अब्द मुकातब के एक मसले में गौर कर रहा था कि मेरे फरिश्ते ने रूह निकाल ली, मुझे पता भी नहीं चला। मसलों में गौर करने की इतनी उन लोगों को फिक्र थी और इतनी उसकी आदत थी कि जिस वक्त उनकी जान निकली है, अब्द मुकातब का मतलब ये होता है कि वो गुलामी का जो सिलसिला है ना, गुलामी के अंदर बहुत सी किस्में हैं, उसमें से एक किस्म ये भी होती है कि अगर किसी मालिक ने ये कह दिया कि अगर तू इतने पैसे दे दे तो तू आजाद है, उसको अब्द मुकातब कहते हैं। तो अब्द मुकातब के मसले में गौर कर रहे थे और उसमें इतने बिजी थे कि जान निकल गई, पता नहीं चला। उन्होंने फरमाया कि मैं अब्द मुकातब के मसले में गौर कर रहा था और उसमें इतना मशगूल था कि मिकाइल अलैहिस्सलाम ने मेरी रूह निकाली और मुझे पता भी नहीं चला। और वहां आने के बाद तो गालिबन उन्हीं के साथ में ये वाकया पेश आया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे फरमाया था कि मोहम्मद, अगर तुमको बख्शना ना होता तो हम तुमको ये काम में न लगाते। ये काम में लगाना खुद दलील है कि हमने तुमको, इसीलिए हमने ये काम तुमको दिया था कि तुमको बख्श दिया जाए। मगफिरत का मामला उनके साथ में बड़ा काम है उनका। तो मुज्तहिदीन ऐसे गुजरे थे। अच्छा, ये इमाम मोहम्मद वो हैं जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। इमाम अबू हनीफा का क्या मुकाम होगा अंदाजा लगाओ, और उन्होंने कितना काम किया होगा। शागिर्द ने 10 लाख मसले निकाले, उस्ताद ने क्या किया होगा, खाली बैठा था वो। तो मुज्तहिदीन पैदा हुए, ये उन्होंने काम किया तालीम किताब का। तीसरा जो तबका था वो तज़किया नुफूस का, लोगों की तरबियत का, लोगों को प्रैक्टिस कराना दीन पर। और दीन के अंदर भी जो नमाज रोजे के मसाइल हैं उनका तो मसला है ही कि लोगों को बहुत सी बातें समझ में आ जाती है, नजर आ जाती है, लेकिन जो बातिन है, नफसानियत, नफसानियत से जो के रास्ते से जो चीजें आ जाती हैं, शैतान के रास्ते से जो चीजें आ जाती हैं, दीन पर चलने में नफ्स शैतान जो रास्ते रोड़े अटकाता है, और कुव्वत वाहिमा अपना काम करके आदमी को वहम में मुबतला करती है, और आदमी जो है मुंतशिर कल्ब हो जाता है कि उसका दिमाग नहीं रहता, कंसंट्रेशन नहीं रहता उसको। अल्लाह ने फरमाया कि मेरी ऐसी इबादत करना कि उसमें मेरे गोया मुझे तुम देख रहे हो, ऐसा काम करना। मैंने तुमको इबादत के लिए पैदा किया और इबादत में ये सिफत मैं चाहता हूँ कि ऐसी इबादत करना कि गोया तुम मुझको देख रहे हो। अंत अबूद अल्लाह कानना का तरह। इबादत में नमाज भी है, इबादत में तिलावत भी है, इबादत में जिक्र भी है, पूरी जिंदगी इबादत है। अब वो मलका पैदा करना कि आदमी को हर वक्त इस बात का ध्यान रह जाए। लोगों के अंदर गफलत आ गई तो तज़किया कहाँ से हो। तो एक तबका उम्मत का इस काम को लिया जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था, और ये अल्लाह की तकदीर थी कि उम्मत के मुख्तलिफ तबकों से अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले इस काम को आगे तक मुंतकिल फरमाया। उससे सूफियाए किराम आए। ये काम करने वाले तबके का नाम सूफिया और मशाइख है, सूफियाए हक्का। जाहिल भी पैदा हुए उसमें, रस्म रिवाज वाले भी पैदा हुए, लेकिन जो हक वाले थे वो बराबर इस काम को करते थे। सबसे पहले हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने पास लोगों को लाके रखते थे इत्तेकाफ के तौर पर, और उस जमाने के अंदर ये था कि बस थोड़ा सा लाइट दिखाने की जरूरत होती थी, बहुत हद तक ठीक होते थे। गफलत इब्तदाई हालतों के अंदर थी, वो लाते 10-15 दिन के अंदर यकसुई उसमें पैदा हो जाती और सिफत एहसान का उसको अंदाजा हो जाता, तो फौरन उसको भेज दिया करते कि ठीक है अब तुम जाओ कारोबार में रहो, ये करो वो करो। 10-10, 15-15 दिन, 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्तों के लिए अपने पास लोगों को ला के रखते थे। इन लोग उनके पास आते वो बताते थे। औरतें भी उस जमाने में बड़ी बड़ी वली अल्लाह पैदा हुई। राबिया बसरिया जो है ना, वह हसन बसरी की मुरीद नहीं है, और बड़े बड़े मरतबे के औलिया में से, बड़े बड़े मर्द भी उनके पास यानी जाते थे उनके उनके खिदमत में इस्तेफादा करने के वास्ते पर्दे के साथ, और औरतों का तो कोई हिसाब ही नहीं था। बहुत अजीब गरीब औलिया अल्लाह में से थी। मर्दों में भी वैसे पैदा हुए और औरतों में भी हुए, मगर औरत तरबियत नहीं करती थी। और ये औरत तालीम तो करती है, तरबियत भी करती है, मगर उसके साथ बैत का निज़ाम नहीं है। तरबियत नहीं करने से मुराद ये है कि ऐसा बाज़ाब्ता बैत लेके जो करने का निज़ाम होता वो औरत के जिम्मे नहीं होता है। इस वजह से उनको ये काम इस तरीके से नहीं लगाया जाता। मगर यह है कि तरबियत की भी माहिर होते उसमें बहुत से, तालीम की भी माहिर होते उसमें बहुत से, जो मर्द होते हैं वो बैत भी लिया करते हैं। तो ये जो तबका था तज़किया नुफूस और तरबियत का, ये लोग इताअत रसूल पर और अपने साथ में ताल्लुक पैदा करके कि हम आपको रसूल वाले रास्ते पे लेकर चलेंगे, इस पर उनसे बैत लेता था। और यह हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से ज्यादा हुआ। वैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक भी ये काम किए, हजरत उमर भी ये काम किए, हजरत उस्मान भी ये काम किए, लेकिन ये सिलसिला चला ज्यादा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से। उनके लोगों ने इसका इस शोबे को ज्यादा पकड़ लिया। वजह उसकी एक है, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद में जब हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है ना जिम्मेदार हो गए, बल्कि उनके जमाने में ही जिम्मेदार रहे, फिर उनके बाद में तो हो ही गए। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु विड्रा हो गए कि चलो भाई जब हमारे बाप के साथ में इन्होंने नहीं सुने हैं और वहां लड़ाई बाकी रही, तो अब मेरे साथ में तो कहां से मानने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। खुद हसन रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मुझे मालूम है कि लोग जो है ना दीन और दुनिया दोनों का इख्तदार हमको देने पर राजी नहीं रहेंगे। بھائی دین کی سیادت تو ان کو حاصل تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہونے کی حیثیت سے, دین کی سرداری اور دین کی قیادت اور دین کی متبوعیت جو ہے نا ان کو حاصل تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کی وجہ سے. آپ یہ نہیں کہ خالی نصب تھا, کمال تھا ان کے پاس, علم تھا ویسا, تقویٰ ویسا تھا, تدین ویسا تھا, تو یہ تو معلوم تھا کہ یہ سیادت ہمارے پاس ہے. لیکن اب یہ کہ پھر ہم ظاہری طور پر بھی بادشاہ ہو جائیں لوگوں کے, جیسے معاویہ وہاں پر تھے, تو لوگ اس پر متفق نہیں ہوں گے. ایک بڑی تعداد متفق ہو جائے گی, ایک بڑی تعداد نہیں بھی ہوں گی, اس میں سر پھٹول ہوں گی. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کے ہی الگ ہو گئے, بھائی ٹھیک ہے تم چلا لو دنیاوی نظام کو, ہم چلا لیتے ہیں دینی نظام کو. وہاں سے یہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ چیز کیوں زیادہ آئی, اس کو عرض کر رہا ہوں میں کہ انہوں نے اس کو کیوں زیادہ اپنایا. کیوں؟ اس واسطے کہ پھر ان بزرگوں کو اور ان کے خاندان کو یہی کام کرنے کا موقع ملا, کیونکہ دوسرے کام کے بارے میں ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ لوگ ہم سے, وہ جو دوسرا طبقہ ہے جو وہ چاہتا ہے کہ بھائی ہم بھی کچھ دین کا کام کریں, ہمارے پاس بھی کچھ ہونا چاہیے, وہ اس پہ راضی نہیں ہوگا. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا, رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مال, ہم اللہ پاک کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ پاک ہمیں علم دے دے اور جاہلوں کو مال دے دے. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مال. حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو اور دیگر حضرات کو اس کا خوب اندازہ تھا کہ ایک جماعت ایسی بھی ہوگی کہ جو ہم پر متفق نہیں ہوگی کہ ہم کو دینی سیادت تو پہلے سے ہی حاصل ہے اور دنیا بھی حاصل ہو جائے. مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک دوسرا واقعہ پیش آ گیا تھا کہ لوگوں نے ان کو انوالو کیا زبردستی, اور جب مدد کا وعدہ کیا تو وہ مجبور ہو گئے تھے اصلاح کرنے پر. کیونکہ مسئلہ یہی ہے کہ اگر طاقت حاصل ہو جائے تو پھر اصلاح کرنا پڑے گا آپ کو, چاہے آپ کی جان پہ بھی بنا جائے. اس وجہ سے پھر ان کو قربانی دینی پڑی اور پھر وہ شہید ہوئے. وہ یہ مطلب نہیں تھا کہ وہاں کوئی دنیا طلبی تھی, کوئی حب جاہ تھی, کوئی بڑے بننا چاہتے تھے, بے نفس تھے. صحابہ پورے کے پورے بے نفس تھے, تو اہل بیت کا تو کہنے ہی کیا, اہل بیت کے اندر کہاں یا نفسانیت اس معاملے میں تھی. اس وجہ سے بے نفس تھے, وہاں کوئی خود غرضی نہیں تھی. امام حسین کو بادشاہ بننا نہیں تھا, بڑے بننا نہیں تھا, امام حسین کو اصلاح کرنے مقصود تھی. اور وہ بھی اس وجہ سے کہ لوگوں نے طاقت فراہم کر کے شرعی اعتبار سے ان کو مجبور کر دیا تھا کہ اب تم کو یہ کام کرنا پڑے گا, تب گئے تھے وہ. اس کی وجہ سے کیا ہوا, یہ پورا کا پورا سلسلہ خانواد اہل بیت کا, یہ سب کے سب جو ہے نا تربیت باطن میں مشغول ہو گئے زیادہ. حضرت جعفر صادق نے تو خیر اجتہاد بھی کیا, فقہ بھی ہے ان کا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت جعفر صادق کے شاگردوں میں سے ہیں, امام جعفر صادق ذہن کے شاگردوں میں سے. حضرت زین العابدین ایک مرتبہ عمرے کے مکے میں تشریف لے گئے بیت اللہ کے طواف کے واسطے, اتفاق سے بنو امیہ کا دور چل رہا تھا, وہ جو ہے نا ان کا جو بادشاہ تھا وہ بھی جو ہے نا طواف کے لیے آیا ہوا تھا. بادشاہ طواف کر رہا ہے, لوگ کیئر ہی نہیں کر رہے. امام زین العابدین طواف کر رہے تھے تو ایک سناٹا آ گیا پورے مطاف کے اندر, لوگ اطراف سے گھیر لیا ان کو اور ان کو آسانی سے طواف کرنے کی سہولت فراہم کر رہے ہیں. بادشاہ دیکھ رہا ہے جل کے کلابتو, اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے, میں ہوں یہاں پر اور میرے ساتھ یہ اعزاز نہیں ہو رہا. بس فرزد شاعر وہاں پہ موجود تھا, پھر اس نے قصیدہ لکھا کہنے کے یہ پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے, اور معلوم تھا اس کو کہ یہ کون ہے. تو ویسے اس نے تحقیراً ایسا کیا تھا یعنی یہ کرنے کے ان کو چھوٹا موٹا. پھر اس نے جو اشعار کہے ہیں بڑے پیارے اشعار ہیں, اس میں انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہے کہ جس کو حجر اسود پہچانتا ہے, یہ وہ ہے کہ جس کو بیت اللہ پہچانتا ہے. یہ تم کہہ رہے ہو کہ کون جانتا ہے انسانوں میں, کون جانتا ہے؟ نہیں, یہ وہ ہے کہ بیت اللہ اس کے لیے چل پڑے, یہ وہ ہے کہ حجر اسود اس کے لیے بوسہ لینے کو تیار ہو جائے. پھر ایسا قصیدہ ہے, بہت پیارا قصیدہ, لمبا چوڑا. اس نے کہا کہ امام زین العابدین ہے یہ, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ روحانی لائن کا سلسلہ یوں اس طریقے سے پھیلا ہے یہاں پر, اس لیے ان لوگوں نے اس کو زیادہ اپنایا. تو وہاں سے یہ سلسلہ پھر نسلن بعد نسلن تتابع کے ساتھ, بالکل تسلسل کے ساتھ میں چلا کہ جو لوگوں کی تربیت اور تزکیے کے لیے اور باطنی فیضان کے واسطے, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فیض باطن ہوتا تھا, کیونکہ تزکیے میں آپ اپنا فیضان منتقل کرتے تھے, آپ ہی کا نور سب لیتے تھے, اس نور کو منتقل کرنے کا کام, اس نسبت کو منتقل کرنے کا کام پھر ان مشائخ حقانی اور صوفیہ نے لیا ہے. اس طریقے پہ تعلیم کی تلاوت آیات, تعلیم کتاب, تعلیم حکمت, تزکیہ نفوس, یہ چار کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. یہ چار کام امت کے چار طبقوں نے سنبھالے تھے, ہر ایک میں امام پیدا ہوئے, محدثین میں, مفسرین میں بھی امام پیدا ہوئے, فقہا اور مجتہدین میں بھی امام پیدا ہوئے, اور مشائخ اور صوفیہ کے اندر بھی امام پیدا ہوئے. یہ سب میں امام, چونکہ اجتہاد کا کام کرنے والوں کو امام کہا جاتا تھا. اس طریقے سے یہ سلسلہ چلا. اس میں کسی نہ کسی سے تربیت کا تعلق رکھنا یہ تو آدمی کے لیے ناگزیر ہوتا ہے, کیونکہ اس میں ایک حصہ جو ہے وہ اسرار اور رموز کا بھی ہوتا ہے بہت سا. جو علم لے کر آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ایک حصہ اس کا وہ ہے جو عام انسانوں کی عقلوں کی دسترس میں ہے, عام انسان کی عقل وہاں تک جاتی ہے. اور ایک حصہ اس کا ایسا ہے کہ عام انسانوں کی عقول کی دسترس سے وہ باہر ہے، وہاں تک ان کی عقل جاتی نہیں. اس کے لیے بہت پریپریشن چاہیے، تیاری چاہیے. روحانیت میں ایک اشراقیت پیدا کرنی پڑتی ہے، ایک یعنی اس کے اندر بڑھوتری پیدا کرنی پڑتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو برتن علم حاصل کیا ہے، دو کٹورے میں نے پیے ہیں، یہ انہوں نے ایک جگہ پر فرمایا ہے. اور فرمایا کہ ایک برتن کا علم جو ہے نا وہ میں نے تم کو دیا ہے، اور جو دوسرا برتن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیا ہے، اگر میں وہ نکال کے تم کو دینے لگوں تو تم میری گردن مار دو گے. اور حالانکہ حضور نے کتمان علم سے منع بھی فرمایا کہ علم کو چھپا نہیں سکتے. علم کو چھپا نہیں سکتے کا مطلب یہ ہے کہ جو علم آپ بتا سکتے ہیں لوگوں کو، جو ان کی عقل سے ملتا ہے، عقل تک پہنچ لے سکتی ہے، وہاں تک ان کو بولنے کا ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم، جب ان کی عقل سے اوپر کی چیز ہو تو نہیں بولی جاتی وہ چیز، جب تک کہ اس میں وہ استعداد نہ آ جائے. تو یہ سلسلہ بھی علوم اسرار کا اور علوم باطن کا، یہ بھی ان کو ان صوفیہ اور مشائخ ان کو کرنا پڑا، اور اسی میں یہ خدمت وہ انجام دیتے ہیں. اس طریقے سے یہ سلسلہ چلا. تو یہاں سے پھر یہ بیعت کا سلسلہ چلتا ہے. بیعت ہوتی ہے باضابطہ، بیعت کے ذریعے سے تعلق پیدا ہوتا ہے. بیعت کرنا صرف سنت ہے، فرض نہیں ہے، لیکن تعلق کسی سے پیدا کرنا اور اصلاحی معاملہ اس کے ساتھ میں رکھنا، مشورہ لیتے رہنا اپنے دینی امور میں، یہ فرض ہے. علماء نے یہ فرمایا کہ جب تک آدمی نہیں کرتا کسی کے ساتھ میں، تو اس کو اپنے دین پر چلنے میں آسانی نہیں ہوتی، بلکہ دین کے بہت سے حصوں کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام تھا. ایک ایسا حصہ ہے علوم کا، باطن کا، کہ جب تک کسی سے اصلاحی تعلق نہ ہو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اچھا یہ بھی کام دین کا ہی ہے، یہ بھی کام کرنے کا ہے، یہ بھی کوئی چیز ہے، اندازہ ہی نہیں ہوتا. اس وجہ سے کسی نہ کسی سے تعلق تو ضروری ہوتا ہے. اور اگر آدمی ربط اپنا قائم کرنے کے لیے کسی سے باضابطہ بیعت ہی کر لے تو اتباع سنت میں، سنت بھی ہے وہ، کوئی حرج نہیں ہے. ہر طرح کی بیعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بیعت انفرادی اعمال بھی ثابت ہے، بیعت توبہ عن الشرک وغیرہ، توبہ عن الذنوب وغیرہ یہ بھی ثابت ہے، بیعت جہاد یہ بھی ثابت ہے، بیعت اسلام یہ بھی ثابت ہے، اور اس میں سے اکثر کا ذکر خود قرآن پاک میں ہی موجود ہے. اور اسی وجہ سے مشائخین جو ہیں جب کسی سے بیعت لیتے ہیں تو وہ اسی آیت کو پڑھتے ہیں. اس آیت کے اندر یہی مضمون رکھا ہوا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو معاہدہ ہوتا ہے یہ اللہ سے معاہدہ ہے، کیونکہ بیعت کرانے والا بھی اللہ ہی سے توبہ کراتا ہے. اصل تو توبہ ہے، بیعت توبہ ہے. اور پھر اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد کا اظہار فرما دیا اس میں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر، ان پر اللہ پاک کا ہاتھ ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ بیعت کے جو فوائد ہیں اس وہ تو بے شمار ہیں، لیکن کم سے کم یہ ہے کہ جو بزرگوں کا جو سلسلہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے جہاں تک بیعت ہوتا ہے آدمی وہاں تک، ان بزرگوں کے سلسلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تائید اور مدد اور نصرت اور ان کی دعاؤں کا قبول ہونا، اس حصے میں آدمی آٹومیٹکلی آ جاتا ہے، کیونکہ ید اللہ فوق ایدیہم کا وعدہ ہے. اوپر کے لوگوں نے تو وعدے نہیں توڑے نا، یہ تو تسلسل ہے پورا. تو اس میں اس نسبت کا فیضان آتا ہے اور اس کی برکت آ جاتی ہے، حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے، اعمال کے اندر سہولت ہوتی ہے. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے مجھ سے الہام کے ذریعے سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو تمہارے سلسلے میں بیعت ہوگا اس کا خاتمہ اچھا ہوگا، اس کے ایمان پر موت آئے گی. اللہ پاک نے ان سے یہ وعدہ فرمایا. اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے آدمی کو حج بہت نصیب ہوگا. مشاہدہ بھی کہ سلسلے چشتیہ میں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے جو لوگ شریک ہوتے ہیں ان کے اختتامی حالات بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ان لوگوں کو نیک اعمال کے اندر بہت سہولت ہوتی ہے. جتنا کام اس وقت دین میں اچھے پیمانے پر ہو رہا ہے، آپ اس میں یہ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر جانے کے بعد حاجی امداد اللہ صاحب ضرور ہیں، تو ہے کوئی چیز ضرور مقبولیت کی نشانی ہے کہ اللہ پاک نے ان کی محنتوں، قربانیوں، مجاہدوں، ریاضتوں، اخلاص، معرفت اور اللہ پاک کو منانے کا جو احساس اور جذبہ تھا، کسی کی کسی بات کو اللہ پاک زیادہ پسند فرما لیتے ہیں تو اس کو قبول فرما لیا. اس لیے یہ سلسلہ چلتا ہے جس میں یہ مضمون ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو بیعت لیتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اور اللہ کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھوں پر ہے، اور جو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے تو اللہ اس کو ثواب دے گا، اور جو اپنے وعدے کو توڑتا ہے تو اس کو وعدے کو توڑنے کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا. بس یہیں چلے، وقت ہو گیا نماز کا، اس لیے آج یہیں پر بس کرتے ہیں. اللهم صل على سيدنا وعلى محمد وعلى آل سيدنا وعلى محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمارے بھرپور مدد فرمائیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مدد فرمائیے، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ مسلمانوں کی جانوں کی مالوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان اپنا دفاع کر رہے ہیں ان کی بھرپور مدد فرمائیے، اے اللہ ان کی نشانوں کو درست فرما دیجیے، اے اللہ ان کی تدبیروں کو کامیاب کر دیجیے، اور ان کے دشمن جو تدبیریں کر رہے ہیں اللہ اس کو فیل کر دیجیے، اے اللہ ان کے نشانوں کو مس کر دیجیے، اے پاک پروردگار ان کے ان کو مغلوب کر دیجیے، ان کو مقہور کر دیجیے، ان کو فرار پر مجبور کر دیجیے، اے پاک پروردگار مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت کیجیے، مسلمان بچوں کی حفاظت کیجیے، مسلمان عورتوں کی حفاظت کیجیے، اے اللہ مسلمانوں کے ملک کی حفاظت کیجیے، ان کی زمینوں اور جائیدادوں کی حفاظت کیجیے، اے اللہ پوری دنیا میں امن و امان کو قائم فرما دیجیے، پوری دنیا میں اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، مدد فرمائیے، اے اللہ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، پروردگار آپ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ ہماری گنہگاروں کی دعاؤں کو بھی آپ قبول فرما لیتے ہیں، اے اللہ آپ کے یہاں دعا قبول کرنے کے لیے گنہگار ہونا، فرما بردار ہونا کوئی شرط نہیں ہے، اے اللہ آپ سب کی سننے والے ہیں، پروردگار ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے، فضل فرما دیجیے، حفاظت فرمائیے، ان کو غلبہ نصیب فرما دیجیے، مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما دیجیے، ان کو کامیاب فرما دیجیے، اے اللہ ان کو تدبیر حسن میسر فرما دیجیے، اے اللہ ان کو بہترین تدابیر سجھا دیجیے، اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ پوری دنیا کے خوف کو امن سے مبدل فرما دیجیے، اے اللہ مسلمانوں کے حالات کو درست کر دیجیے، اے اللہ مسلمانوں میں اور خاص طور پر اس مجلس میں جو بھائی بہن موجود ہیں، اللہ ان میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دیجیے، ان کے متعلقین میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجیے، اے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے، اے مولا کریم دلوں کو چین اور سکون اور اطمینان عطا فرمائیے، قرآن اور حدیث کی فہم ہمیں نصیب فرمائیے، اے اللہ وہ ہمیں توفیق خاص سلخاص نصیب فرما دیجیے، جس کی وجہ سے بندہ آپ کی بات پر چلنے لگتا ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ فرما دیجیے، ہمیں اطاعت رسول کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے، ہمیں مومنین میں شامل فرما لیجیے، اے اللہ منافقین میں ہونے سے، مشرکین میں ہونے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، صلی وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد والہ واصحابہ اجمعین، برحمتک اللہ.